पहले तो कॉलोनीज बनी और कॉलोनीज में जो लूट मार का आलम हुआ सबको पता, उसके बाद फिर नेशन स्टेट्स बनी और नेशन स्टेट के नतीजे में भी हम एक और गुलामी के दौर में दाखिल हो गए। सादा सी एक मिसाल अर्ज करूंगा, मैंने आपकी खबर में अर्ज किया कि हम एक जमाने में तीन बड़ी बादशाहतों के अंदर तकसीम होते थे। तसव्वुर फरमाइए कि जब पहली जंग अज़ीम खत्म हुई है तो हमारे पास तीन बड़ी बादशाहतें थी जो खत्म हो रही थी, और जब दूसरी जंग अज़ीम खत्म हुई है तो इस्लामी मुल्कों की तादाद तकरीबन 25 पर पहुंच चुकी थी, और जब अब हम उठा के देखते हैं तो हम 55 से ज्यादा है, 55 से ज्यादा। तो आप तसव्वुर कीजिए कि हम पहली जंग अज़ीम से लेके अब तक 50 से ज्यादा मुल्क बना चुके हैं, 50 से ज्यादा मुल्क बना चुके हैं। वो खत्ता जिसके ऊपर उस्मानिया रूल कर रहे थे, तकरीबन 25 मुल्क तो खुद 25-27 मुल्क उस खत्ते से निकले, उसके जितनों के ऊपर मुगल हुकूमत कर रहे थे उनसे कितने मुल्क बने, जितना भी सफवी हुकूमत कर रहे थे उससे कितने बने। ये सारा सेंट्रल एशिया ईरान का हिस्सा था जिसको उन्होंने 19वीं सेंचुरी के मिड में जाकर ईरान से अलग किया। तो हम तकसीम होते चले गए और इसके नतीजे में ये जो दौर था 20वीं सेंचुरी, ये हमारी तकसीम और जवाल का दौर था। मेरा अपने ख्याल में कि हमने 19वीं सदी कॉलोनीज में गुजारी है, 20वीं सदी हमने कौमी हुकूमतों की गुलामी में गुजारी है, और ये बदतरीन हिस्सा था जो हमने गुजारा, और ये बदतरीन हिस्सा हमारे ऊपर खूब वजन भरा था कि जो काफी अरसे तक हमारे साथ बाकी रहे। इसमें हमारे पास अवेयरनेस कम थी और हमारे अंदर गुलामी बहुत ज्यादा थी। ये दौर हमारी गुलामी का दौर था, अभी हमें कबूल करना पड़ता है। तकरीबन समझ लीजिए कि पूरा 20वीं सदी, कम अज कम 20वीं सदी का बड़ा हिस्सा हमारी गुलामी का दौर होता है। आखिर तक आते आते गुलामी के साथ जो भी बेइज्जतियां हो सकती थी वो इन लोगों ने कर डाली। उन बेइज्जतियों में शायद सबसे बड़ी बेइज्जती वो थी कि उन्होंने 1950 के करीब इसराइल को खारिज किया, कि मुसलमानों के तमाम तर इरादे के बरखिलाफ चंद फीसद की खातिर एक मुस्लिम स्टेट को तमाम बर्बाद कर दिया गया जो मुसलमान के लिए इंतहाई रिस्पेक्टेड थे। यानी अगर इससे बढ़कर कोई काम सोचा जा सकता होता तो ये होता कि नाउज़ुबिल्लाह सहयूनी रियासत मक्का में बन जाती। अगर इससे बढ़कर कोई सोचते तो बस यही सोचते कि रह जाते कि मक्का में नाउज़ुबिल्लाह ज्यादा वो सहयूनी रियासत बना जाते, उससे कम के उन्होंने ये जो कुछ कर सकते थे उन्होंने ये किया। फिर मुसलमान तबाह होना शुरू हो गए, बर्बादी होती रही, यहां तक कि मैं समझता हूं अगर मैं इसको टर्निंग पॉइंट के ऊपर लेकर आऊंगा तो शायद मैं कहूंगा कि 1980 हमारा टर्निंग पॉइंट। एक तरह से थोड़ा सा आपकी हिम्मत में इसके बारे में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। ईरान ने एक बहुत बड़ा जरूरतमंदाना कदम उठाया और एक नई फिक्र को लेकर आगे चलने का इरादा किया। दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। एक मेजर स्टेप 1980 के करीब लिया गया, ये पानी पीने से मेरी आवाज तब्दील हुई है, माइक वहां से तब्दील हो गया, कि पानी पीने से किसी इंसान की आवाज में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है। तो ईरान ने एक बड़ा इच्छा किया और ईरान ने वो जो गुलामी का दायरा था उसको तोड़ने की कोशिश की। अलबत्ता ईरान ने भी ये पहले स्टेप में नहीं किया, यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नई कहीं से बिल्कुल खाली थे एकदम शुरू किया इंकलाब हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये भी तदरीजी मराहिल के अंदर हुआ। यानी अगर मैं तसव्वुर करूं तो शायद मैं कहूंगा 1909 में पहला कदम उठाया जब उनके हाथ इंकलाब मशरूता नाम करके तहरीक चली। उसके बाद 1951 के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक की तहरीक हुई जिसमें इंकलाब सफेद तारीख किया जा रहा, और उसके बाद फिर 1979 के अंदर 1979 में इस्लामी रेवोल्यूशन आया जिसने एक आजादी की तहरीक उनके सामने कायम कर दी। उन्होंने भी कई मराहल के अंदर अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन अब अगर मैं इसको बेंच मार्क ले लेता हूँ 1980, तो ये वो जगह थी जहाँ बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा हो रही थी। मैं चंद की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। एक तो ये मुसलमान हर तरफ से पिसने के बाद पहली दफा सर उठाने के काबिल हुए थे। मसलन इसराइल का केस वहशतनाक केस था, عربوں نے چار جنگیں لڑی صہیونی حکومت کے ساتھ، چاروں کے اندر شدید ترین بے عزتیاں اٹھانی پڑی. اس کے بعد افغانستان کے اندر رشیا نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک اور ایک مصیبت بن گئی. اس کے ساتھ ساتھ کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا ایجپٹ اور زائنزم کے درمیان، اس نے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ تحقیر اور زیادہ کی طرف پھینک دیا. اب یوں احساس ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی تحقیر بہت زیادہ ہو جائے تو اسے کہیں نہ کہیں سر اٹھانا ہوتا ہے، اور وہ جو سر اٹھایا تو وہ ایک ایسی جگہ سے اٹھایا جہاں سے امید بھی نہیں تھی کہ یہاں سے بھی کوئی سر اٹھائے گا. یعنی تصور کیجیے کہ آپ ہی کے سالن درنا کے رہنے والے ڈاکٹر کریم صدیقی مرحوم فوت ہو گئے کافی وقت پہلے، وہ انقلاب سے پہلے ایک دفعہ ایران گئے اور انہوں نے لکھا اپنے ایک اسپیچ کے اندر، بتایا کہ یعنی کہ میں ایران گیا تو جمعے کا دن تھا، میں ہوٹل میں آیا ریسپشن کے اوپر تیار ہو کر، بلاخر مسلم اسٹیٹ ہے اور ظاہر ہے وہ شاہ کے زمانے میں بھی تھے تو مسلمان بھی تھے، تو کہنے کہ میں ریسپشن پہ آیا اور میں تیار تھا. میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جمعہ کہاں ہوتا ہے، تو کہنے لگا کہ اس نے مجھے بتایا کہ پورے تہران میں کہیں جمعہ نہیں پڑھا جاتا. کہنے کہ میں فوراً تیار گیا اور میں واپس نہیں گیا کہ بھائی مجھے یہ مسلم اسٹیٹ نہیں چاہیے. اس کے بعد یہی کریم صدیقی بار بار جمعیت اسلامی جاتے تھے اور مانتے تھے کہ یہ اسلام کا سینٹر، یہ وہ چینج ہے جو ہمیں چاہیے تھی اس ٹائم پر. مسلمان بہت زیادہ سپریس کیے گئے اور مسلمان کے اندر ایک اپرائزنگ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے بھی حق ہے، ہمارے حقوق ہیں، اور الحمد للہ ان تمام کے اوپر انہوں نے مقابلہ شروع کیا. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے شاید یہ بہت اچھا ٹائم تھا انقلاب آنے کے لیے، بہت اچھا ٹائم تھا، کیونکہ دو میرا اپنا خیال ہے کہ دو اسپیئرس تھے جہاں پہ ٹیکنالوجی نے بہت بڑی ترقی کی اس دوران کے اندر، اسی خاص وقت کے اندر. ایک تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹیشن کے اندر بہت بڑی ایک جمپ دیکھی اس زمانے کے اندر، کہ وہ جو جہاز کی انڈسٹری تھی ایئرپلین کی انڈسٹری، اس نے جب کمرشل ایئر لائنس کی صورت اختیار کی تو اس نے بہت بڑی گروتھ دکھائی اس موقع کو، اور لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے کام کو بہت زیادہ آسان کر دیا. تو آپ تصور فرمائیے کہ جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا، ورسائی کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو ان کو 9 مہینے کے قریب ٹائم چاہیے ہوتا تھا ان کی شپ کو کہ وہ پورے ساؤتھ افریقہ کا چکر لگا کر انڈیا تک پہنچے. اور اس کے بعد جب سوئس کینال بن گئی تو کئی مہینے اس میں سے کم ہو گئے. لیکن اصل مشکل آسان اس وقت جو کمرشل ایئر لائنس نے کام کرنا شروع کیا، اس نے زمین کے راستوں کو بہت محدود کر دیا اور ہمارے فاصلے کم ہوتے چلے گئے. یہ سب جو ہے وہ اسی ٹائم کے اندر حاصل ہو رہا تھا. دوسری بہت بڑی ترقی جو اسپیسیفکلی اسی ٹائم میں حاصل ہو رہی تھی وہ ٹیلی کمیونیکیشن. ٹیلی کمیونیکیشن نے اور اسپیشلی جب ظاہر پی سیز بنے ہیں اور ان پی سیز کو استعمال کیا گیا کمیونیکیشن کے اندر، تو اس نے مسلمانوں کو ایک نیا ڈائمینشن دیا، پوری دنیا کو نیا ڈائمینشن دیا، لیکن مسلمانوں کو بھی بینیفٹ ملا. اور اسی ٹائم پر انقلاب کے آنے نے کاموں کو بہت آسان کر دیا. اسی موقع پر ایک نئی فکر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اگر انقلاب اس سے 20 سال پہلے آتا تو کیا ہوتا، آیا اس کی بات پھیل بھی سکتی تھی یا نہیں پھیل سکتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ اہم ٹائم تھا وہ جب ٹیلی ویژن نیا نیا دنیا میں آنا شروع ہوا تھا، یعنی تھرڈ ورلڈ کی طرف آنا شروع ہوا تھا. تو اگر اس وقت ٹیلی ویژن نہ ہوتا مجھے نہیں معلوم یہ افکار کیسے پھیلتے اتنی تیزی سے. ایک بار یہاں پر میں بریکٹس میں کہتا چلوں، وہ یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو کفر کرے گا اپنی مرضی کے لیے، لیکن ہمیں فائدہ ملے گا اس سے. اب اس سے مت گھبرائیے کہ کیا کر لیں گے. اینڈ میں یہ نظام خدا کا نظام ہے، کسی سے بھی کام لے گا اور اپنے ہدف میں استعمال کرے گا. تو میں اس کا بہت زیادہ معتقد ہوں کہ کسی منظر کے بننے سے آپ پریشان مت ہوئیے. حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈرنے کا منظر حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا، وہ نمرود نے بنایا تھا، لیکن دین خدا کو اور دین ابراہیم کو اس سے مدد ملی. اس طرح بہت ساری چیزوں میں ایسے ہی ہوگا. اور مثلا اس کو اگر بہت زیادہ آج کے زمانے کے نزدیک لاؤں تو انٹرنیٹ ہم نے نہیں بنایا ہے، لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ اس سے دین خدا اور اس آخری حکومت کی تشکیل میں کتنی بڑی مدد انشاءاللہ نصیب ہو سکتی ہے. امام کی ضرور میں تعجیل کی دعا کے لیے ضرور دے محمد. ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن، ان دو ٹیکنالوجیز کا اس موقع پر بہت زیادہ گروتھ دکھانا، اس نے مسلمانوں کے اندر آنے والی بیداری کی فکر کو عمومیت دی. مسلمانوں کو وہ فکر عموماً ملنا شروع ہو گئی، ورنہ اگر اس سے پہلے شاید آتا ہے تو جو لوکل باڈیز تھیں وہ اس فکر کو اندر بھی نہیں آنے دیتی. جو میرا اندازہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو متاثر قسم کے لوگ تھے وہ اس فکر کو اپنے جوانوں تک نہیں پہنچنے دیتے، لیکن اس خاص موقع کے اوپر آنے کے نتیجے میں اس کی گروتھ جو تھی وہ آسان ہوئی. تیسری جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی وہ ثقافتی تبدیلی کلچر، اور وہ اس طرح سے تھی کہ ویسٹ نے تقریباً 300-350 سال لبرلزم کا دور گزارا تھا، اور یوں احساس ہوا کہ لبرلزم جو تھا وہ تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیپٹلزم کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو گیا تھا. تو لاسٹ 50 ایئرس جو 19th century کے تھے اس میں کیپٹلزم اور لبرلزم دونوں مل کر کام کر رہے تھے، اور لہذا اس فکر کو جو دونوں کے اشتراک سے بنتی تھی اس کو ہم کہتے تھے لبرل ڈیموکریسی، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ٹرمنالوجی بہت زیادہ رائج ہوئی. تو یوں احساس ہوتا ہے کہ جو دنیا میں 350 سال کیپٹلزم اور لبرلزم کا دور تھا، اس کو میں تقریباً 350 سال ویسٹ فالیا ایگریمنٹ کو اگر مارک کر کے کام کروں تو اس کے حساب سے کرنا چاہ رہا ہوں، 1640 کے اندر سائن ہوا، تو اگر اس سے ہے تو ہم نے تقریباً 350 سال لبرلزم اور کیپٹلزم کا دور گزارا تھا. اس 350 سال میں مغرب کے اندر جتنی بھی بنیادیں تھیں ترقی کی ان تمام کو تقریباً برباد کر دی، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. یعنی میرا اپنا ہی خیال ہے، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ لبرلزم اور کیپٹلزم کے ڈاؤن فال کو کون سا سال قرار دیں گے، اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا تو میں وہ سال قرار دوں گا جس سال کمیونزم گرا تھا، 1990. یعنی میرا اپنا ہی خیال ہے کہ 1990 میں صرف کمیونزم کا ڈاؤن فال نہیں ہوا تھا، ایکچولی لبرلزم اور کیپٹلزم کا بھی ڈاؤن فال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے جو کچھ ہے وہ ان کی طرف سے ایفرٹس ہیں اس لبرلزم اور کیپٹلزم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی بس میرا اپنے خیال ہے کہ 1990 میں صدام حسین کا کویت پہ حملہ کرنا اور امریکہ کا اس حملے کے کاؤنٹر کرنے کے لیے پرشین گلف کے اندر جانا صرف ایک اس ہدف سے تھا کہ 1990 میں کنفرم ہو گیا تھا کہ کیپٹلزم اب مزید آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور اس کو بچانے کے لیے صرف ایک راستہ کہ جنگ کرنی پڑے گی. جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، یعنی لوٹ مار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ کیپٹلزم اس کے بغیر آگے بڑھ سکے. جب تک 1990 میں وہ ڈائریکٹلی پرشین گلف کے اندر انوالو ہوئے، جبکہ سب کو پتا تھا کہ امریکن پریزنس پرشین گلف کے اندر امریکہ کو بینیفٹ نہیں دے گی. یہ بات کنفرم تھی کہ اگر امریکن اس زمین کے اوپر پاؤں رکھیں گے ان کو بینیفٹ نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو آنا پڑا اور 200,000 آرمی کو لے کر وہ پرشین گلف کے اندر آئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انیویٹیبل تھا، ناقابل اجتناب تھا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اب کودیں. میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کی علامت تھی کہ کیپٹلزم نے اپنی شکست کو قبول کر لیا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کے سوا، اور وہ بھی ایک بالکل کھلی جنگ کے سوا، کوئی راستہ نہیں تھا. امریکن پریزنس نے بہت سارے لوگوں کو ہوشیار کیا، بہت سارے لوگوں کو آگاہ کیا. یعنی حماقت کی حد یہ ہو گئی کہ وہ حجاز کا علاقہ جس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں کفر کبھی نہیں آئے گا، وہیں حکومت نے فوجوں کو اسٹیشن کر دیا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم سینٹیمنٹس کو اویئرنیس بھی ملی اور ڈپریشن بھی ملا. ڈپریشن اس لحاظ سے ملا کہ بھائی کفر ہماری زمین کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، اور اویئرنیس اس پہ ملی کہ اس کا مطلب ہے یہ حکمران قابل وفا نہیں ہے، یہ لوگ ہم سے کبھی وفا نہیں کریں گے. اچھا، ان تمام کے نتیجے میں ایک اویئرنیس شروع ہو گئی. اس اویئرنیس نے مختلف قسم کے ڈائمینشن اپنے سامنے ہمارے سامنے پیش کرنا شروع کر دیے. مثلا پولیٹیکل اسپیئر کے اندر ایک نئی فکر آ گئی جس کو ہم انقلاب اسلامی کی فکر تعبیر کر رہی ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا. ایکسپینڈ کرتے کرتے وہ مثال کے طور پر اپنی ایسٹرن بارڈر میں شاید آگے نہ بڑھ پائی ہو، لیکن ویسٹرن بارڈر میں بہت آگے بڑھ گئی، اور وہ فلسطین تک پہنچ گئی. وہ پھر تو وہ عراق سے ہوتے ہوئے سیریا اور فلسطین تک آ گئے، اور وہاں پر مضبوط بلاکس انقلاب اسلامی کی حمایت کے بنتے چلے گئے. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اب جب اتنی باتیں اس طرح کی ہو گئی ہیں، وہ یہ کہ انقلاب کو شاید ایسٹ ورلڈ آسانی سے پھیل جانا چاہیے، یعنی انقلاب اسلامی کو پاکستان کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ اگر پاکستان انقلاب اسلامی سے متاثر ہو گیا تو پھر پوری دنیا اسلام کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی پاکستان کو انقلاب اسلام کے اثرات سے بچانے کے لیے، اور اس کی واضح نشانیاں وہ سیکٹیرینزم ہے جو 80s میں انجام پایا. میرا اپنے خیال ہے کہ آپ سے کچھ لوگ وہاں پر تھے جب 80s ارلی 80s میں سیکٹیرینزم ایک وجہ کے طور پر شروع ہوا تھا، اور وہ کاؤنٹر تھا ایکچولی اس انقلاب اسلامی کی گروتھ کے لیے جو وہ ایسٹرن بارڈر کی طرف دکھا رہا تھا. اچھا، ہسٹوریکلی پرشیا کے اندر ہونے والی ساری چیزیں ویسٹ میں نہیں جاتی ہیں، ایسٹ میں جاتی ہیں. ہسٹوریکلی لاسٹ 500 ایئرس کے اندر پرشیا کا ایکسپینشن ویسٹ ورلڈ نہیں رہتا تھا، پرشیا کا ایکسپینشن ہمیشہ ایسٹ ورلڈ ہوتا تھا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہماری ساری چیزوں کے اوپر مغل کی ساری چیزوں کے اوپر ایرانی چھاپ جو ہے وہ سب کو نظر آتی ہے اس کے اندر. البتہ شاید وہ ڈیلیکیٹ کام نہیں ہوتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ بہرحال وہ سب نظر آتا ہے یہاں پر. تو ایکچولی انقلاب اسلامی کا ایسٹ ورڈ ایکسپینشن بہت آسان تھا, اور کفر جانتا تھا کہ یہ ایسٹ میں اگر ایکسپینڈ ہوئے تو یہ پھر پورے دنیا اسلام کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے. پاکستان کی قوم کی ایک عجیب خاصیت ہے, اگر اس میں کوئی چیز چل گئی تو پورے دنیا اسلام میں چل جائے گی. یہ پاکستانی عوام کی ایک عجیب مشکل ہے. لہٰذا رچرڈ نکسن نے اپنی بک سی دا مومنٹ کے اندر ریکمینڈ کیا کہ ہمیں پاکستان کو ماڈل کے طور پہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے, پر اسپیشلی یہ جو انہوں نے 20th century کے مڈ میں پاکستان کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی, لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ, اس کے پیچھے کی آئیڈیا یہی تھا کہ اگر اسلام پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی صورت میں نافذ ہو گیا تو یہ ایک سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوگا تمام مسلم اسٹیٹ کے لیے. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہاں کامیاب نہیں ہوا, اور وہ بالآخر اپنا ٹائم پھر ہمارے سامنے رکھ کے بار. اب ہم لوگ اس دور کے اندر, یہ جتنے فینومیناز میں نے آپ سے کہے ان میں سے کوئی اپنی جگہ پہ نہیں رکا, ان سب نے اپنا ایکسپینشن دیا. میں دوبارہ ان کو ریکال کر لیتا ہوں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا ٹیکنالوجی کی گروتھ, ٹرانسپورٹیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن میں لاسٹ 30 ایئرس کے اندر, اب آپ دیکھیے کیا ہوا ہے. یعنی ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے 30 سال پہلے. میں اپنی جنریشن کو وہ جنریشن کہتا ہوں جو بیچ میں لنک بنا ہے, جس نے ٹیلی کمیونیکیشن کے اس زمانے کو دیکھا ہے جو پچھلا زمانہ تھا, اور ٹیلی کمیونیکیشن کا نیا زمانہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس ہے. یعنی ہمارے زمانے میں اگر میں اپنے بچپن کی طرف چلے جاؤں تو انگلینڈ کال کرنے کے لیے تقریباً 200 روپے درکار ہوتے تھے, اور وہ ٹیلی فون لائن ڈھونڈنا مشکل ہوتی تھی جس سے انگلینڈ کال کی جا سکے. انتہائی مشکل کام تھا کہ آپ کو کوئی ٹیلی فون ایسا مل جائے جس سے آپ انگلینڈ کال کرنے تقریباً 200 روپے لگ سکیں گے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ تقریباً 2 روپے منٹ سے کم پر انگلینڈ بات کر دیں گے اپنے ٹیلی فون سے, کسی بھی ٹیلی فون سے. ظاہر بہت کچھ ہو گیا تھا, اور اسی کے حساب سے جو انٹرنیٹ وغیرہ کی ضرورت تھی. انقلاب اسلامی کی تاثیر آپ کے سامنے ہے. اس وقت شاید دنیا کی تمام بڑی حکومتوں کے لیے جو بڑا چیلنج ہے, ان میں سے ایک چیلنج انقلاب اسلامی ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے کسی بھی اسفیئر کے اندر, چاہے وہ میلیٹنسی ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو, چاہے وہ پبلک اویئرنیس ہو, چاہے وہ سوشل پینیٹریشن ہو, ان سب اسٹیجز اسفیئرس کے اندر ان کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ انقلاب اسلامی کا مخاطر کیسے کریں گے. تیسرا نکاح تھا ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کا ڈاؤن فال. تو ہم تقریباً اینڈ پر ہیں, ایٹ لیسٹ یو کے کے اندر تقریباً سکون سے. نام کی خدمت میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں, ابھی بھی عرض کروں گا, آپ آخری سانسوں پر کھڑے ہیں یہاں پر, آپ آخری سانسوں پر کھڑے ہیں. اس سسٹم کو کلیپس ہوتا دیکھیں گے. December 2011 میں ہے, اور مجھے نہیں معلوم آپ کتنے مہینے دیکھ پائیں گے, کتنے مہینے اس حالت میں دیکھ پائیں گے اس کو. پر ابھی پھر دعویٰ کرنے میں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا ہم بات کو واپس آ. تو آپ ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کے بالکل اینڈ پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تقریباً 200 بینک بینک کرپٹ ہوئے ہیں امریکہ کے اندر صرف ایک سال کے اندر, اور جو وہاں پر بینک کرپسی کا ریشو ہے وہ آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے, میں اس میں نہیں جاؤں گا. اب ان تمام کے ہوتے ہوئے چیلنج کیا ہے ہمارے سامنے, اب چیلنج ہمارے سامنے کیا ہے, اور اس چیلنج کا سولوشن کیا ہے ہمارے پاس, اس ذمہ داری کو ہم انجام کیسے دیں گے. یعنی سب سے بڑا چیلنج جو آپ کے سامنے ہے, دیندار ہونے کے ناطے, ظاہر آپ یہاں دین کے ناطے بیٹھے ہیں, چیلنج جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ کے دین کے لیے ایک ڈیمانڈ ہے, اور آپ اپنے دین کو پیش کر سکتے ہیں, صرف ایک مشکل ہے, آپ دین کیا دیں گے, دین کے نام پہ کیا دیں گے. دین کے لیے خدا خود نہیں آتا دین دینے کے لیے, دین کے لیے دینداروں کو ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ لوگوں تک دین پہنچائے, اور یہ دین کا مشکل ترین حصہ ہے. اگر دین خدا کو خود دینا ہوتا تو پھر آسان تھا, یہ کہ دینداروں کے ہاتھ میں معاملہ ہے یہ بہت مشکل ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر آئے کریمہ نازل ہوئی, فاستقم کما امرت, اے نبی آپ پائیداری دکھائیں, مصابق قدمی دکھائیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا. اس کے بعد کہا ومن تاب معاک, اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں دوسرے حصے میں میری کمر توڑ دی, میں استقامت دکھاؤں اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہیں یہ کیسے دکھائیں گے, ان کی طرف سے سارا دعوت ہے کہ یہ کیسے اپنے کام کو کریں. مشکل ساری یہاں پر, آپ کے پاس دین ہے، آپ کے پاس فکر ہے، آپ ایک آئیڈیل گولڈن اپرچونٹی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو کئی سو سال میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا، آپ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ پرابلم سر یہاں پر، کبھی 1100 سال 1200 سال کے اندر، اگر نہ کہوں 1400 سال کے اندر، ہم اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے عالمی پس منظر میں جتنے اس وقت مضبوط ہیں. کبھی انٹرنیشنل ایرینا کے اندر ہماری اتنی سیمی آئی تھی جتنی اس وقت آئی ہے. صرف ایک مشکل لگ گئی، آپ اس کو کریں گے کیا؟ اس اپرچونیٹی کو آپ اس کو اویل کیسے کریں گے؟ اب چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس اپرچونیٹی کو سمجھنے کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو اس کے سب سے بڑے کینوس پہ لے جا کے دیکھنا پڑے گا. مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا کینوس بہت چھوٹا سا، ہمارا سوچنے کا انداز بہت چھوٹا ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹو کو اپنی زندگی کے آبجیکٹو سمجھتے ہوتے ہیں. یاد مثال کے طور پر میں اگر ایک اسکول چلا رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں پوری کائنات یہ اسکول ہے. اگر یہ چل گیا اسکول تو پوری کائنات چل گئی، ورنہ نہیں چلے گی. ایسا نہیں ہوتا. زندگی بہت بڑی ہے، کائنات بہت بڑی ہے. حقیقت کا نام ہم لوگوں گراؤنڈ ریالٹیز کو پرسیو کرنے میں صرف اپنے ایک فریم کو دیکھ کر بس اسی سے دنیا کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ پہلے اسٹیپ میں تو نظر آنی چاہیے، لیکن یہ کل کائنات بن جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. بس قسمتی سے ہم لوگ ایسے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں بن جاتی ہیں اور ہم ان دکانوں کے اندر ہی محدود ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلا حصہ ہوتا ہے کہ مونوپولی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو بڑا اہداف جن کو پورا ہونا تھا، حاصل ہونا تھا، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہدف بن جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اب جو اس کو برباد کر رہے ہو. پہلا کام یہ ہو کہ ہمیں جو ہمارے سامنے چیلنج ہے اس کی وسعت پتہ ہونی چاہیے، اس کا ہورائزن کتنا بڑا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس وقت اگر ہم کوئی صحیح موو کریں تو دنیا کو نئی فکر دینا اور اصلی فکر تک پہنچانا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ فکر کون سی ہوگی؟ دوسرا مسئلہ اسی سائل میں کہ فکر کون سی ہوگی، یہ کہ آپ کی اور میری ذمہ داری بنے گی کہ ہم صحیح ترین اور خالص ترین اسلام کو سمجھ سکیں کہ وہ اسلام کیا ہے. ہمارے پاس سلوگنز ہیں اسلام، اور جو وہ شخص وہ افراد کے جو اسلام کے نام پر جان دینے کو تیار ہے ان شخصیتوں کے اندر 180 ڈگری کا فرق آ رہا ہے. ایک آدمی ایکسٹریم رائٹ پہ کھڑا ہے کہہ رہا ہے میں اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں، ایک ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں، اور ان بٹوین 180 ڈگری میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو سب کے سب اسلام کے لیے جان دے رہے ہیں. یہاں پہ ایک میجر کوشچن ہے، مجھے کوئی اسلام ہے کیا جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں؟ لہذا مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کلچر سے وابستہ ہے جس کا اس آدمی کے نزدیک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کسی اور کلچر میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر، اب ممکن کوئی یہ کہے کہ یہ اسلام کی ڈائیورسٹی ہے، یہ بہت رچ کلچر ہے اور یہ اور وہ ہے، لیکن مارن اسلام تو ایک ایسنس ہی ہے، ایک کور آف اسلام ہے. وہ کور کیا کور ہے؟ اس میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ مشکل ہماری یہاں پر ہے. اب ہم سب لوگ جانتے ہیں اسلام کا کور مسجد نہیں ہے، اسلام کا کور حتی نماز بھی نہیں ہے، اسلام کا کور اللہ کی بندگی ہے. یہ تین لیول ہے ہمارے پاس. ایک لیول بلڈنگ کا لیول ہے، آپ کے پاس بلڈنگ کتنی اچھی ہے. ایک لیول نمازیوں کی تعداد ہے، آپ کے پاس نماز پڑھنے والے کتنے ہیں. اور ایک لیول یہ لیول ہے کہ یہ جو نماز پڑھنے والے مسجد کے اندر کھڑے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی بندگی کتنی ہے. مشکل ہماری ساری اس تھرڈ لیول کے اوپر آ کے رکی ہوئی. بس ہماری مسجدیں پڑھ رہی ہیں، ہمارے نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کی بندگی بڑھ رہی ہے، یہ اصل مشکل بنی ہوئی. بس جو دوسری چیز ہمیں چاہیے وہ یہ کہ ہم اسلام کی خالص ترین مناسب ترین فکر کے اوپر کہیں پہنچ سکیں. اور آخری چیز جو اس سلسلے میں چاہیے وہ یہ کہ دین کو پھیلانا امام کے فرمان کے تحت زبان سے نہیں ہے بلکہ عمل سے. اور یہ وہ چیزیں جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اسلام کے سسٹم نے جب کبھی اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کیا ہے، بلکہ اسلام کے سسٹم نے دنیا کے کسی بھی سسٹم نے، اگر اپنے آپ کو پھیلانا ہے اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کرنا پڑے گا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ کارآمد فکر ہے. اور اگر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ اپنے فکر کو نہیں پھیلا سکیں گے، طے شدہ حقیقت ہے. اب یہ تین چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں. نمبر 1، ہم سمجھیں گے یہ چیلنج کتنا وسیع ہے، اس کے اثرات کتنے ہیں، اس کے نتائج کتنے وسیع ہو سکتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ہدف نہ رہے. نمبر دو، ہمیں اسلام کی خالص ترین تصویر چاہیے. نمبر تین، اسلام کے اوپر اخلاق چاہیے، اسلام کے اوپر عمل چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کو اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بات بنتی ہے. میں پاکستان میں جب کبھی بات کرنا ہوتا تھا تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ شاید ہمارے دوستوں کا ایکسپوجر نہیں ہے، یاد ان کو پتا نہیں ہے کہ اسلام اپنے آپ کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے. بدقسمتی سے میں لندن آ کے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہمارے یہاں کے رہنے والے دوست بھی نہیں سمجھ پائے کہ اسلام اپنے آپ کو کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے تو کس نے سمجھایا پھر اس بات کو. پھر یہاں پہنچ کر مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید ہم برے صغیر کے مسلمان اس عالمی اسلام کی اہلیت نہیں رکھ پائے. شاید ہم نے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا بنا لیا ہے فکری طور پر کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اسلام کی ایک عالمی رسالت ہے، ایک عالمی ذمہ داری، لہٰذا ہم اپنے فریم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہو پائے. میں ظاہر جب فریم سے باہر نکلنے کی بات کہہ رہا ہوں تو میں اس انآرگنائزڈ بہیویئر سے باہر نکلنے کی بات کہہ رہا ہوں، وہ طریقہ کار پہ جو ایک رائج فکر بن گئی ہے کہ آپ چیزوں کو بس چلا دیں کسی طریقے سے. ہمیں اسلام کو کسی اور طرح دیکھنا پڑے گا. آج اسلام ڈیمانڈ کے اندر ہے، لوگ چاہتے ہیں اسلام کی اعلیٰ ترین تصویر ان کے سامنے رکھی جائے. ظاہر ہے وہ اس کو مقایسے میں لے کر آئیں گے غیر اسلامی افکار سے، اور اگر ہماری پروڈکٹیوٹی غیر اسلامی افکار کے مقابلے میں کہیں پر تھوڑی سی بھی کم ہوئی تو پھر اسلام حاکم نہیں ہو پائے گا، پھر وہ اسلام کو کیسے سلیکٹ کر پائیں گے، چوز کر پائیں گے. تو یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہمارے اسٹائل میں کوئی میجر چینج نظر نہیں آتا مجھے کہ ہم اپنے اسٹائل کے اندر ایک میجر چینج دے کر آئیں، اپنی مینٹالٹی کے اندر، اپنے کام کرنے کے طریقے کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ہم اس رسالت کو انجام نہیں دے پائے. اب اگر میں صرف یہ سوچوں مثلا ایرانی قوم اور پاکستانی قوم، کون عالمی تصویر کو بنانے میں زیادہ مددگار ہو سکتا تھا؟ قطعاً پاکستانی زیادہ کارآمد ہو سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کے اندر ایک عجیب قسم کا نیشنلزم جو ان کو گلوبل امیج دینے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ گلوبل امیج نہیں دے پاتے کسی بھی چیز، وہ جس چیز کی امیج دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بنا کے دے دیتے ہیں، تو وہ دنیا کے اندر ایکسیپٹنس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. پاکستانی اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ گلوبل امیج کریٹ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ ان سے لے سکتے ہیں. لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس گلوبل امیج ہے لیکن ان کے پاس وہ مینٹیلٹی نہیں دینے کی، اور یہاں مینٹیلٹی ہے لیکن طریقہ کار نہیں کہ ہمیں دینا کیسے. خواہش بھی ہے پاکستانی کے اندر بہت زیادہ، لیکن وہ طریقہ کار نہیں ہے. پاکستان سے میرا مطلب اوور آل بڑے سبھی ہے، پر اس کے اوپر ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے کام کو انجام دے سکیں. اور اپنی زندگی کے اندر اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی پروڈکٹیوٹی آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، تو پھر دوسرے لوگ بھی قبول کر لیں آپ کے اندر کس وقت کہیں گے پروڈکٹیوٹی ہوگی. نمبر ایک، جب آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا ذاتی سطح پر، جب آپ کی پرسنل لائف میں اسلام آپ کو پیس دے سکے، میں نہیں کہہ رہا مادی ترقی دے سکے، پہلے مرحلے میں پیس کہہ رہا ہوں، وہ جس کو خدا نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر یہ آپ کے زندگی میں پرسنل لائف میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام سے کچھ حاصل کر پا رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹیوٹی. دوسری بات مجھے سمجھ میں آتی ہے معاشرتی نظم و ضبط، سوشل آرڈر. اگر آپ اسلام پر عمل کر کے سوشل آرڈر کو اچیو کر سکے، جو مولانا نے فرمایا کہ اسی کم بے تخو اللہ ہو نظم امر ہو، اگر یہ آپ کو اچیو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے آپ کو پروڈکٹیوٹی دی ہے، اور آپ کی پروڈکٹیوٹی دوسروں کو پینٹریٹ کرے گی. تیسرے لیول میں جو خود بخود حاصل ہو جائے گا وہ میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیز خود بخود حاصل ہونی چاہیے. یعنی پہلے مرحلے میں اگر اسلام نے آپ کو پیس دے دیا، دوسرے مرحلے میں اسلام نے آپ کو سوشل آرڈر دے دیا، تو تیسرے مرحلے میں دنیا کی مادی ترقی خود بخود آپ کو نصیب ہو جائے گی، اس میں کوئی کوشچن نہیں ہوگا. بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کریں گے تو مادی ترقی وہ لوگ کر لیں گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ دو لیول کے اوپر کارآمد ہو گئے، دو لیول کے اوپر آپ نے پروڈکٹیوٹی کو ثابت کر دیا، تو تیسرے لیول کے اوپر مادی ترقی خود بخود آپ کو نصیب ہوگی اور آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بھارت کے وہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں میزبان نے عرض کیا. اب یہ تھا کہ جب یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا تھا تو یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہم کوشچن آنسر کو بہت زیادہ اہمیت دیں گے، اسی خاطر کوشچن آنسر کو تیار بھی کیا گیا، اور یہ ڈھیر سارے کوشچنس ہمارے پاس ہیں. اب ہم ان کوشچنس کی طرف توجہ دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والا. ایک تو میں آپ کی خدمت میں پہلے کہہ رہا ہوں، वो जिसने कहा था कि टाइम सही नहीं हुआ है, वो पहला था। दूसरे से शुरू करते हैं, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं इनमें एक बात तो ये थी कि थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मामूलन सवालात फिर सवालात के जवाब के ऊपर फिर सवालात बनना शुरू हो जाते हैं, तो हम इसकी एक लिमिट रख देते हैं टाइम की, इससे ज्यादा आगे ना निकल जाए। दूसरा मसला ये कि अगर किसी को बीच में से जाना हो तो बहुत आसानी से जा सकता है, वैसे तो जाहिर स्पीच के दौरान जाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो भी इंसान जा सकता है, लेकिन ये है कि इसमें तो फिर बिल्कुल ही ओपन होता है कि अगर कोई जाना चाहे तो उसके बाद पाबंदी करनी होगी कहीं ना कहीं। तीसरा मामला ये है कि मैं जब जवाब दे रहा होता हूँ तो बाज़ोफ़ात दोस्त अहबाब की थकावट को देखते हुए थोड़ा सा उनको हंसाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा तजुर्बा बहुत खराब हो रहा है। पांच छह दिन पहले मैंने एक छोटी सी गैदरिंग के अंदर, चंद दोस्तों की गैदरिंग के अंदर यही समझा कि दोस्त हैं, और मैंने खुले दिल से बात की, बाद में मुझे पता चला कि नहीं यहाँ कुछ और भी होता है। मुझे अपने 27 साल तालिबे इल्मी के तजुर्बे में और 16 साल के तब्दीली तजुर्बे में इस क्लास की मुनाफत का कभी सामना न करना पड़ा जितना आज से चंद दिन पहले करना पड़ा, और उससे मैं जितना हर्ट हुआ हूँ वो खुदा जानता है। मैं 27 साल में कभी इस दर्जे पे नहीं पहुंचा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहां पर ये हो सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली 27 साल का बदतरीन तजुर्बा आपके इलाके में जान पाया। अल्लाह जानता है कि ऐसा क्यों हुआ है और मुझे इसका हल समझ में नहीं आता था, पर अब मैं एहतियात करूंगा इंशाअल्लाह। ईरान में निजाम बैंकारी या निजाम इक्तसादी मुकम्मल तौर पर इस्लामी है या सिर्फ इस्लामी इस्तलाहात इस्तेमाल हुए हैं? दो बातें हमें कबूल करनी पड़ती हैं। पहली बात तो यह कि इस्लामी निजाम पूरी सूरत में हमारे पास इस वक्त हासिल नहीं हुआ होगा। इस्लामी निजाम पूरी सूरत में कंप्लीट पिक्चर के साथ, अच्छा जब हम इस्लामी निजाम पूरी तस्वीर के साथ कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हर इस्लामी हुक्म के पीछे इस्लामी सकाफत होती है। अगर आप सिर्फ हुक्म को लेंगे और सकाफत आपने नहीं ली, फिर वो हुक्म इतना ज्यादा कारामद नहीं हो पाएगा। इस्लाम बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप सदका दें, बहुत अप्रिशिएट करता है कि आप सदका दें। अच्छा अगर किसी ऐसे कल्चर में पहुंच गए जहां मांगना बुरा नहीं है तो फिर आप अमल कर सकेंगे? हर आदमी आपसे मांग रहा होगा, फिर आप अमल नहीं कर सकेंगे। जिस वो कल्चर जिसमें इस्लाम कहता है सदका दो और अगर कोई तुमसे मांगे तो तुम सब कुछ कुर्बान कर दो, ये किस कल्चर की बात है? उस कल्चर का जिक्र कर रहे हैं जहां मांगना मौत से ज्यादा बुरा हो गया। हजरत हाशिम के जमाने में अल्लाह रसूल खुदा के अजदाद हैं हजरत हाशिम, जिनके नाम बनी हाशिम कबीला, उनके जमाने में ऐसा था कि अगर किसी के पास कुछ नहीं होता था खाने के लिए, कुछ नहीं होता था, तो वो सहरा में काले रंग का एक खेमा लगा के बैठ जाता था बी बच्चों को लेके, कि वो भूख और प्यास से मर जाते थे लेकिन हाथ नहीं फैलाते थे। हाथ फैलाना इतना बड़ा नंग था। हजरत हाशिम के जमाने में कहत आया और लोग धड़ाधड़ बढ़ने लगे क्योंकि मांगने की आदत नहीं थी उन्हें। अब आप तसव्वुर कीजिएगा कि हम कुफर और शिर्क के जमाने की बात कर रहे हैं। कुफर और शिर्क के जमाने में मांगना इतनी बेइज्जती थी कि कोई हाथ नहीं फैलाता था। हजरत हाशिम के जमाने में जब कहत आया तो लोग मरना शुरू हो गए। जब लोग मरना शुरू हो गए हजरत हाशिम ने देखा कि भाई मेरी कौम मर रही है और किसी ने इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं कि वो हाथ फैलाए, तो लोग धड़ाधड़ खेमे लगाते थे और उनकी डेड बॉडीज निकला करते थे। फिर उस मौके पर हजरत हाशिम ने एक तरीके का शुरू किया। उन्होंने वो मशहूर मारूफ गजा जो अरबों में आजकल बहुत राइज है, उन्होंने रोटी गंदम की रोटी बनाकर उसके गोश्त गोश्त को एक सालन की सूरत में तैयार किया, उसको मेरे ख्याल में सबीत तबीर करते हैं शायद अरब लोग। इस सबीत को उन्होंने काबा के खाने के तौर पर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया, यानी शायद वो तसव्वुर जिसको हम मस्जिद की नजर का तसव्वुर कह सकेंगे, शायद वहां से उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा भाई ये खाना काबे की तरफ से तोहफा है तुम लोगों के लिए, कोई नहीं दे रहा, ये काबा दे रहा। उस पर लोग मुतमईन हुए कि हाँ हम सदका नहीं देंगे लेकिन अगर काबे की तरफ से कुछ मिल रहा है तो वो ले लिया जाएगा। उसके बाद लोगों की जाने बचना शुरू होंगी। तो वो एक सकाफत थी जिसके अंदर ये हुक्म शरीर है। अच्छा अब क्या अब हम इसी का अमल करें कि जो मांगे उसको जितना दे सकते हैं दे दें? हम पता है बहुत सारे लोग प्रोफेशनली मांगते हैं, इनका कोई ताल्लुक इस्तेहकाक से नहीं है, इनका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि इनके ऊपर मदद होनी चाहिए, बल्कि ये सब के सब प्रोफेशनल बैगर्स हैं। अब इस सकाफत में वो हुक्म नहीं चल पा रहा, इसको मुश्किल का सामना। अच्छा हमारे सामने दो रास्ते हैं, सकाफत तब्दील करें या इस्लाम तब्दील करें। یہ مشکل آ گئی ہمارے سامنے. تو ہم کہتے ہیں ہم اسلام کی حکومت کو, اسلام کے حکم کو باقی رکھیں گے, اس گندی ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو آہستہ 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 تبدیل کریں گے, لیکن حکم اسلامی کو قربان نہیں کر سکتے. معاشی نظام کے اندر ہمارے سامنے مشکل یہ آئی کہ ہمارے پاس کبھی بھی اسلامی حکومت اس معنی میں بنی نہیں جو 1979 میں اس اب ہمارے سامنے بنی. تو کبھی ہمارے پاس یہ تجربہ رہا ہی نہیں کہ ہم اسلام کے معاشی نظام کو کہاں ٹرائی کریں. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کیپٹلزم نے 300 سال وقت لگایا ہے, یعنی اگر ہم وہ ویلتھ آف نیشنز سے ہم شروع کریں بک سے, تو پھر 300 سال کا تجربہ لگا ہے تب کہیں جا کر ویسٹرن ورلڈ کے اندر کیپٹلزم جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکا ہے, اور وہ جو ثابت کیا وہ بھی کتنے عرصے کے لیے وہ آپ کے سامنے کیا تقریباً ختم ہو جائے. تو اسلام کے پاس, اسلام کا معاشی نظام دنیا میں نافذ ہو, اس کے نتائج نکلے, یہ بہت بڑی ایک اسٹوری ہے جس تک پہنچنا ہوگا. لیکن بہرحال الحمدللہ کم از کم اتنا شروع ہوا کہ کچھ اصطلاحات کو بنیاد بنا کر فارمولاز ڈرائیو کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی شہید صدر نے اس کے اوپر پہلا کام, شاید شہید صدر نے بڑا کام کیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا دو صورتیں ہیں, یہ اقتصادنا کے اندر ڈسکشن ہوا ہوا ہے, اگر کوئی وہاں سے ریفرنس لینا چاہے. انہوں نے کہا دو صورتیں, ایک صورت تو یہ کہ ہم اسلام کے اقتصادی نظام کو جتنا اپنے ذہن کے اندر ہے پہلے کہیں بنائیں, پورے کو سمجھ لیں, بنا چکے ہوں, پھر کہیں جا کر ہم امپلیمنٹ کرنے کی طرف جائیں. کہا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم کچھ فنڈامنٹلز کو, جو اسلامک اکانومی کے فنڈامنٹلز ہیں, ان کو پہلے امپلیمنٹ کریں, آہستہ آہستہ اس سے سیکھیں کہ اب نظام بنے گا کیا. تو انہوں نے کہا میں دوسرے کو پریفر کروں گا. اور لہٰذا جب جمہوری اسلامی آیا تو اس نے پہلے فنڈامنٹلز کو امپلیمنٹ کر دیا. انہوں نے کہا بھائی ہم سود نہیں لیں گے, ہم یہ کام نہیں کریں گے, وہ کام نہیں کریں گے. آہستہ آہستہ اس کی ماڈیفیکیشن ہونا شروع ہو گئی. ہم لوگ ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں, لہٰذا ہم میں جو لوگ بھی اسلامی اقتصاد کو پڑھ چکے ہیں, پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایک جملہ بہت زیادہ کہتے ہیں, ہمیں بہت سننا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہی سود دیا ہے, نام تبدیل کر دیا. بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہی سود ہے, نام تبدیل ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ٹرانزیشنل پیریڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے فنڈامنٹل کو ایکسپٹ کیا ہے, باقی چیزوں کو ماڈیفائی کر رہے ہیں, اس ماڈیفائی کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. تو مثال کے طور پر پہلے کمپنی جو لیز دیتی تھی تو اس کے اوپر سود دیتی تھی. اسلامک اکانومی کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہی کمپنی اجارہ کر رہی ہوگی, یعنی آپ کو رینٹ پہ لے رہی ہوگی اور رینٹ لے رہی ہوگی. مثال کے طور پر پہلے لوگ ہاؤس لون لیتے تھے تو وہ ایچ بی ایف سی جیسے ادارے سے پاکستان کے اندر, تو وہ پرسنٹیج ہوتی تھی کہ آپ اتنے پرسنٹ گھر کا آپ اپنے انٹرسٹ دیں گے گھر کے خرچے کا. اب انہوں نے اس کو ماڈیفائی کیا, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا گھر میں اور آپ مل کر گھر کے مالک ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے 40% لگایا, میں 60% لگا رہا ہوں, آپ اور میں گھر کے مالک ہیں, اور گھر میں کون رہ رہا ہے, گھر میں آپ رہ رہے ہیں, تو 60% آف دی رینٹ میرے پاس آئے گا. اس طرح سے وہی جو آپ کہتے ہیں بھائی تو وہی سود ہے, لیکن اس نے اس کو رینٹ کا نام دے دیا. یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اچھا, اس کے پیچھے جو اصلی کلچر ہے وہ چینج کیا کرنی ہوگی, اصلی کلچر میں جو میٹیریلزم ہے وہ چینج کرنا ہوگا کہ لوگ دنیا کی خاطر زندگی نہ گزاریں, لوگ دنیا میں زندگی گزاریں آخرت بنانے کی خاطر, اس کو وسیلے کے طور پہ استعمال کریں نہ کہ ہدف کے طور پہ استعمال کریں. اور پیسے کی قیمت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف ایکویلنس کو طے کرنے کے لیے, نہ کہ پیسے سے ہی محبت شروع ہو جائے. اصل آپ تصور کیجیے گا اسلامی نظام کے اندر نوٹ کی ویلیو کیا ہے, اسپیشلی کرنسی کی ویلیو, جس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے, صرف پیس آف پیپر ہے, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر نکسن نے جب ڈالر اور گولڈ کے درمیان کانٹیکٹ کو ختم کیا تھا, اس سے پہلے تو پھر کچھ تھا کہ پہلے ایک ڈالر کے پیچھے ایک گولڈ کی سرٹن اماؤنٹ تھی, لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم لوگ ایکچولی 1970 کے بعد سے 1970s کے بعد سے کام کر رہے ہیں. درود دے رہا ہوں محمد اللہ جب سے ڈالر اور گولڈ کا یہ رابطہ ٹوٹا ہے, اس کے بعد سے ہم ایک آرٹیفیشل ورلڈ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہم روپے کی قیمت کوئی چیز سے طے نہیں کر سکتے, ہم ڈالر کی قیمت, فارم کی قیمت, یورو کی قیمت کسی چیز سے طے نہیں کر سکتے. کیوں؟ پیچھے کچھ ہے ہی نہیں اصلا, یہ صرف ایک پیس آف پیپر ہے جس کو کریڈیبلٹی دے دی گئی ہے, اور کوئی اس بات کو کاؤنٹ بھی نہیں کر رہا ہے کہ کتنے پیس آف پیپر ایشو کریں گے. جہاں امریکہ دھڑا دھڑ نوٹ پہ نوٹ بنا رہا ہے, چھاپ بھی نہیں رہا ہے, صرف نمبرز کلک کر کے بنا رہا ہے, یعنی ایون کو چھاپنے کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر رہے. جو دنیا کے اندر نوٹ کی ڈالر کی مقدار ہے, اس کا صرف 9% پرنٹڈ نوٹس ہیں, اور باقی سب صرف کلکس کے اوپر کریٹ کیے گئے. تو یہ ایک आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसके अंदर हम चल रहे हैं, लेकिन 12-30 साल से हम इसी के अंदर घूम रहे हैं। मेरा अपने ख्याल है कि अब इसी खातिर ये बस होगा, फिर इसमें किसी पीछे कोई रियलिटी नहीं है, और तभी ये मुश्किल है हमारे पास। दूसरा सवाल हुआ, एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद अब एक सवाल नंबर का भी मसला नहीं, नंबर गलत हो गया। दिखाए कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, लबनान में ऐसे हालात हैं जो इंस्पायर करती है जज्बे शहादत को। कह रहे हैं हाउ कैन यू इंस्पायर पीपल हियर और इन अदर कंट्रीज हु आर लिविंग इन मोर पीसफुल कंडीशंस देन कंपेयर टू द कंट्रीज मेंशन अबव टुवर्ड्स जज्बे शहादत। कि भाई वो लोग तो चलो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, उनके अंदर जज्बे शहादत आ गया है, ये जो यहाँ बरतानिया में रहने वाला है, यूके में रहने वाला है, इसके अंदर जज्बे शहादत क्यों आएगा? अच्छा, हमें ये सोचना पड़ेगा इस्लाम जो हमें ऑब्जेक्टिव्स देता है वो सर्टेन कंडीशंस में होते हैं या एब्सोल्यूट टर्म्स में होते हैं। बस अगर इस्लाम कहता है तकवा अख्तियार करो तो इस वजह से कहता है कि किसी खास हालात में तकवा अख्तियार करो, यानी कि नहीं, तकवा अख्तियार करना एक एब्सोल्यूट रियलिटी आपको करना है। इसी तरह मैं पूछूंगा शौक शहादत आया इस्लाम की तालीमात में शामिल है या सिर्फ कंडीशंस में, पर्टिकुलर कंडीशंस में एक स्ट्रेटजी है जो हमने बनानी है? हमने कहा नहीं, ये कंडीशंस के अंदर स्ट्रेटजी नहीं है, असल में ये हमारी ख्वाहिश है, मुस्तकिल ख्वाहिश है। हाँ ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि शहीद कौन है। अब जैसे इन्होंने बात की उससे लग रहा है कि शहीद सिर्फ जंग लड़ने वाला शहीद है, हर वो शख्स शहीद है जो अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजार रहा है। अगर अल्लाह की खातिर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह की खातिर मौत का इंतखाब करता है, वो शहीद है। हाँ एक आदमी को दुश्मन की गोली मारती है, एक आदमी को कोई और तरीके से मौत आती है, लेकिन शहादत की तरफ मुस्तकिल है। लिखा है कि हम मीडिया बहुत देखते हैं ईरान और वेस्ट के दरमियान, उसके बाद आखिर मुझे क्वेश्चन किया है वो ये है कि कंसिडरिंग दी हुकूमत विलायत फकीह इन ईरान, कैन वी एक्सेप्ट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट कैरिंग आउट ऑफ द मिनिस्ट्री कमिंग आउट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ईरान एज हक, क्योंकि हुकूमत विलायत फकीह की है, तो क्या हर जो हुक्म, हर जो खबर ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आए वो हक है? मैं कहूंगा शायद इतनी एब्सोल्यूट टर्म में हक डिफाइन नहीं किया जा सकेगा। हमें समझ में आता है कि हुकूमत मिसाल के तौर पर विलायत फकीह की और हक की हुकूमत है, लेकिन क्या हम ये सोच रहे हैं कि नीचे तक अमल करने वाले सब एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ विलायत फकीह अमल कर रहे होंगे? मेरा नहीं ख्याल। यानी मिसाल के तौर पर क्या मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि जब मैं बॉर्डर के अंदर दाखिल हो रहा था तो जिसने मेरा पासपोर्ट चेक किया था उसके स्टैंडर्ड भी वही थे जो वली फकीह के स्टैंडर्ड थे? नहीं, क्योंकि ना वो उस दिन अपनी बीवी से लड़ के आया, कोई क्या कह सकता है। ये तवक्को भी फजूल है कि वहां पर फरिश्ते टहल रहे होंगे और सबके स्टैंडर्ड्स वही पकी के स्टैंडर्ड्स है, सही हो सकेगा? तो ये एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। यहाँ पे इंसान रहते हैं, यहाँ पे इंसान के अपने जज्बात होते हैं, ख्यालात होते हैं, तो हम ये तसव्वुर करें कि ये सब ऐसे होंगे। अब मुमकिन को ये कहे कि वो सब तो हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर भी क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके अंदर भी इंसान काम कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ लोग सही हो सकते हैं, कुछ लोग मुत्तकी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें जो इन्फॉर्म जो इसके अंदर दखालत देती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपना असर दिखाती है। इन्होंने लिखा है कि अहमदी निजात ने हॉलोकॉस्ट और ट्विन टावर कॉन्स्पिरेसी के बारे में कुछ कहा जिसको कंडम नहीं किया रहबर ने, सैयद अली खामनाई ने, तो क्या कैन बी एक्सेप्ट देम एज ट्रुथ एज आई हैव सीन मेनी पीपल मोमिनीन हियर हु कंडम दी स्टेटमेंट ऑफ अहमदी निजात। हम अहमदी निजात को हक का मेयार नहीं बना सकते कि जो ये अहमदी निजात के वो हक का मेयार बन जाए। इमाम फरमाते हैं कि नहीं, हक को देखो फिर लोगों को पहचानो, ना कि लोगों को देखो फिर हक को पहचानो, पहले हक को फिर लोगों को पहचानो। हमें यूँ समझ में आता है कि ये आदमी अच्छा आदमी है, इसके स्टेटमेंट सॉलिड है, इसके स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक है, बहुत सारा सी बात समझ में आती है। आपको और मुझे भी ऐसे ही देखना पड़ेगा कि अगर स्टेटमेंट लॉजिकल है और सही लग रहा है और अकल में आने वाली बात है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो कहीं से भी आ रही है। हाँ, अहमदी निजात के अंदर जाहिर है वो चूंकि ईरान के सदर हैं और ईरान का सिस्टम हुकूमत इस्लामी के तहत है, तो अगर हम एक एक छोटी छोटी बात को ना कहें कि रहबर की ताजिश के ऊपर छोटी सी छोटी बात को भी हासिल है, तो हाँ कम अज कम मेजर स्टेटमेंट्स की जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स है उसको यकीनन ताइद हासिल होगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर रहबर की ताइद होगी जो उन्होंने दो बातें कही हैं, लेकिन हम ये कहें कि छोटी से छोटी डिटेल्स में भी रहबर की ताइद हासिल होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। पॉलिसी स्टेटमेंट में होता है, लेकिन बड़ी बिल्कुल छोटे बातों के अंदर उसमें नहीं हो सकता। तो अभी मुमकिन है वो कहें कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी या नहीं थी, ये वो जगह नहीं जहां पर वजीर फकीह आकर दखालत दे और सदर को बताए कि नहीं तुमने ये बात की इसको इस तरह से किया था, ऐसी जरूरत नहीं। पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ मिसाल के तौर पर अगर अहमदीनेजाद कहें कि भाई हम अमरीका के मुकाबले में ये करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट के हम उस वक्त उनके साथ मुआवजा करेंगे जब वो हमारे साथ बराबरी की सतह पर मुजाकर करेंगे, मेक सेंस है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। या मिसाल वो पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं कि हम सहयोगी हुकूमत का साथ नहीं देंगे, हम किस हुकूमत को गासिबाना हुकूमत समझते हैं, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। लेकिन हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर भी अहमदीनेजाद की बात को पॉलिसी स्टेटमेंट समझ दी जाए और वजीर फकीह का हुक्म समझ दिया जाए, मेरा ख्याल इसमें थोड़ा सा तामूल करना पड़ेगा। अलबत्त ये जो दो बातें उन्होंने कही मुझे तो इसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आती, दोनों बातों मैं समझता हूँ कि हक बात जो उन्होंने कही। देखिए जब इमाम हक का जहूर होगा क्या उस वक्त की साइंसी टेक्नोलॉजी का वजूद रहेगा और उस वक्त उसका इस्तेमाल होगा, कोई भी साइंसी चीज मसलन एटम न्यूक्लियर फलां ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी। अच्छा ये बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाने से वाले सवालों में से है और मुझे याद नहीं आता कोई भी हम क्यू एंड ए का सेशन करते हैं जो थोड़ा लंबा हो और ये क्वेश्चन ना आता हो, हमेशा आता है। इसका जवाब मैं मामूलन यूं देता हूं कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अल्लाह के किसी नुमाइंदे के आने से टेक्नोलॉजी ने कोई रिवर्स गियर लगाया हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हर आने वाली हुज्जत ने सुपीरियर टेक्नोलॉजी की तरफ मूवमेंट की है। असल जब हजरत इब्राहिम आए तो क्या टेक्नोलॉजी पीछे गई, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पीछे गई, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पीछे गई, या नबी खुदा के आने से पीछे गई, कभी भी टेक्नोलॉजी पीछे नहीं गई। तो ये तसव्वुर करना कि इमाम के तशरीफ लाने से टेक्नोलॉजी इमाम के आने की वजह से पीछे चली जाएगी, ये नामुमकिन है। हुज्जत खुदा का काम नहीं है कि वो इंसानों की तरक्की को पीछे धकेल दे, हुज्जत खुदा का काम है कि तरक्की को लेकर आगे बढ़े। हाँ ज्यादा मीनिंगफुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये बात समझना कि जानते हो अगर कहीं डेवलपमेंट आर्टिफिशियल हो रही है तो उसको आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये अहमखाना लगता है कि हम आसमानों की तरफ बिल्डिंग्स बनाने का एक मुकाबला कर रहे हैं, 100 मंजिला 120 मंजिला 140 मंजिला 200 मंजिला, अब इसमें कहीं ईमान रशीद लाएंगे तो 500 मंजिला बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। और न ये टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है, न ये रैशनल इंटरप्रिटेशन है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी का यूजेज होगा, टेक्नोलॉजी रैशनली यूज होनी चाहिए, ना कि ये नुमाइशी कामों के अंदर कि आपकी बिल्डिंग की जो ऊपर हाइट थी वो कितनी बन गई। हाँ बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि इमाम की तशरीफ लाने से टेक्नोलॉजी कोई रिवर्स गियर लगाएगी और पीछे चल जाएगी, ये समझ में आता है टेक्नोलॉजी मीनिंगफुल हो जाएगी, ये समझ में आता है कि कोई और सुपीरियर टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस कर देगी जिसका मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस कर रही है, मूवमेंट ऑफ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस कर रही है। हम लोगों के साथ जो इस वक्त मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के मॉडल में प्रॉब्लम है वो ये कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस कर रही है, पर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोई अच्छा रिलायबल इकोनॉमिकल मेथड अभी तक हमारे पास नहीं है। ये मैं समझता हूँ मुश्किल है हमारे कि सारी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का सस्ता रिलायबल जिंदगी के मुताबिक नेचुरल प्रोसेस हमारे पास नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन निकलना होगा। कि क्या मिसाल के तौर पर इमाम टेक्नोलॉजी की इस मॉड को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बजाय इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, या इसमें हमें कोई नया कोई और तरीके का पता चल जाएगा। ये मुझे ये भी समझ में आता है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़े फ्रॉड से गुजर रहे हैं, मुझे कतई इस बात का एहसास है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेन ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास है इसमें हम किसी फ्रॉड से गुजर रहे हैं, और ये फ्रॉड पता नहीं यकीनन इमाम के आने पर ये फ्रॉड टूट जाना चाहिए। यानी हम तसव्वुर क्या ये कर रहे हैं कि जितनी स्पीड से गाड़ियों के मॉडल आते हैं और उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो उसी स्पीड से वो डिस्कवर हो रही होती है, कतई ऐसा नहीं हो रहा होता। गाड़ियों के मॉडल का आना किसी टेक्नोलॉजी की स्पीड के मुताबिक नहीं होता, वो सिर्फ पैसे के बनने की तरफदार से होता है, उसका कोई ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं। लिहाजा मिसाल के तौर पर जो चीजें हमारे नजदीक अंडरस्टूड है कि अर्ली 1980s में लैब के अंदर बन चुकी थी वो अभी तक हमारे सामने मार्केट में नहीं आई, और होलोग्राम से उसकी एक मिसाल है कि 30 साल हो गए हमारे पास जबकि वो अर्ली 1980s में लैब में बन चुका था, उसको कमर्शलाइज हो जाना चाहिए था। लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि ये शायद कलर टेलीविजन के आखिरी एक्सटेंट तक जो पैसा घसीट सकते हैं लोगों से वो घसीटेंगे, और उसके बाद जो वो लिमिटलेस हो जाए बिल्कुल लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा तब कहीं जाकर वो उस नए फेज ऑफ टेक्नोलॉजी को एंटर करेंगे। तो अब ये धोखा है जो इंसान के साथ हो रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है। एक सवाल हो सकता है, इमाम तो टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उनसे पहले खुद इंसान कोई हरकत करे कि टेक्नोलॉजी पीछे चली जाए, ये हो सकता है। इमाम तो आगे ही लेकर जाएंगे, लेकिन आपने खुद अपने आप को छोड़ा हो कि हम उनसे उनके जमाने में कुछ टेक्नोलॉजी हो हमारे पास। मिसाल के तौर पर मसलन अगर ये इसी हिसाब से हम गड़बड़ करते रहे जो इस वक्त कर रहे हैं, तो हम चंद सालों के अंदर हवा के मामले में कहां पहुंचने वाले हैं, पानी के मामले में कहां पहुंचने वाले हैं। खुदा न करे नाउज़ बिल्लाह अगर इमाम 50 साल तक आगे तशरीफ नहीं लाए तो दुनिया में पानी की सूरत हाल क्या होने वाली है, हम बदतरीन कहर तक पहुंचने वाले हैं, सर पे हमारे सामने, हम फूड के मामले में कहां पहुंचने वाले हैं, हमारे सामने आंखों की हम अपने बिल्कुल तबाही के दाने के ऊपर खड़े हुए हैं इस वक्त। नहीं मालूम किस वक्त दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा कहत आए जिसके अंदर लाखों लोग मरना शुरू हो जाएंगे, ये सब हमारे सामने वाजी है। तो क्वेश्चन ये नहीं कि इमाम आएंगे तो टेक्नोलॉजी आगे जाएगी पीछे जाएगी, वो तो यकीन आगे जाएगी, लेकिन मुश्किल ये कि वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा असर क्या होगा, हमने अपने साथ क्या कर लिया होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। दुरूद भेजिएगा मुहम्मद सवाल है, जिस तरह सैयदुल शुहदा के वक्त लोगों ने उनकी नुसरत की कामयाब हुए, इस तरह आज के जमाने में हम अपने इमाम की नुसरत के लिए क्या करें, अमर बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर के अलावा क्या चीज है जो हमें इमाम की खरीद कर जाए ताकि हम नुसरत करें दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा अच्छा एक सोल्यूशन वो जुमला है जो हमें हम सबको मालूम है, वो जमीन को अद्व इंसाफ से भर देंगे जैसे जोर से भरी होगी। मेरा अपना ख्याल है अगर कोई इमाम की नुसरत करना चाहता है तो वो सबसे ज्यादा इसकी जुमले के ऊपर तवज्जो दे, जितना कर सकता है अदल करे, जितना कर सकता है जुल्म से लड़े, और वो जब अदल करने लगे तो सबसे पहले किसके साथ अदल करे, अपने साथ अदल करे, अपने ऊपर जुल्म न करे, फिर अपनी फैमिली के साथ अदल करे उसके ऊपर जुल्म न करे, फिर अपने इलाके के साथ अदल करे उसके ऊपर जुल्म न करे, इसी तरह जहां कहीं मजलूम उसका साथ दे और जालिम से लड़े। तो अगर कोई वाकई नुसरत इमाम करना चाहता है तो मेरे ख्याल में फॉर्मूला बहुत सादा सा और आसान फॉर्मूला है इसके सामने, और हम अपने ही साथ अदल में ना करें, यानी अगर एक इंसान झूठ बोल रहा है तो दरअसल जुल्म किस पे किया उसने, पहला जुल्म उसने अपने ऊपर किया। देखा शिया कौम जो पाकिस्तान से बाहर आवाज दें उनको क्या हिम्मत अमली इख्तियार करनी चाहिए जबकि पूरी दुनिया में हलचल सी मची, उसके लिए कुछ जुमला अर्ज हुए आपके सामने कि आप एक जो आपके सामने जो व्यू है उसको समझने की कोशिश करें कि आपके सामने कितना बड़ा एक काम सामने रखा हुआ है। मामला सिर्फ ये नहीं है कि आप और मैं कितना कमा सकेंगे, मामला ये है कि हम दुनिया को इस्लाम से क्या दे सकेंगे, हिदायत में इंसान की हिदायत के अंदर क्या किरदार अदा कर सकेंगे, तो उसके ऊपर सारा कुछ अर्ज कर चुके हैं। तेजी से बदलते हालात किसी से पोशीदा नहीं, क्या वो जो हाथ है हमें अपने मुल्क में बेहतर पनाह मिलेगी बनिस्बत दूसरे मालिक के चाहे वो मुस्लिम मालिक ही हो, ये कहने की यानी इस पर क्या सबूत है कि जहां पे हमारे अजदाद रह रहे थे वो हमें ज्यादा पनाह देंगे और ये हमें पनाह नहीं देंगे क्या, बहुत सादा सी बात है, किसी भी मुश्किल वक्त में देखिए आपको वफादार समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे हैं कि आप बराबर के सिटीजन हैं लेकिन नहीं समझ रहे, तकरीबन सबको अंदाजा है इस बात का, तमाम तर दावों के बावजूद बराबर का नहीं समझ रहे, मुश्किल वक्त में साथ दे देंगे। तकरीबन यूरोप के तमाम बड़े मुल्कों के अंदर रेशियस मूवमेंट्स चल रहे हैं जो राइटिस्ट मूवमेंट्स कह जा रहे हैं आपके, हम सबको मालूम है इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम सब जानते हैं इन सब के मकासद क्या है, वो तो नॉर्वे के अंदर एक आदमी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया बिल्कुल, वरना हम सबको मालूम है इन सबके दिलों के अंदर क्या तमन्नाएं छुपी हुई है, और जहां तक पाकिस्तान जैसे मुल्क का मसला है इंडिया का जैसे मामला है, मैं समझता हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंटीग्रेशन कम होने की वजह से वो जगहें ज्यादा सिक्योर हैं पनाह लेने के लिए, क्योंकि उनका ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन इतना ज्यादा नहीं है, और फिर ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे इलाकों के अंदर अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है जिसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, और रिसोर्सेज भी हैं वहां पर जो टैप नहीं हुए हैं, तो बहुत काम अभी बाकी है, जबकि यहाँ पर अगर आप कोई टफ टाइम देखें और सोचें कि यहाँ कुछ एक्सप्लोर करें आप अपने आप को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद आपको जमीन का इतना टुकड़ा भी ना मिले जिसके ऊपर काश्त करके आप अपनी जिंदगी गुजार सकें, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वहां पर जो अभी यहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकते। انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آن لائن ٹائم کے لیے, میں اس کو دیکھا جا سکتا. اچھا یہاں تک وہ کوشچن تھے جن کو میں نے پہلے ہی تھوڑا سا پڑھ لیا تھا, تو مجھے کوشچن پڑھنے کا ٹائم نہیں لگ رہا تھا کیونکہ لیکچر آنے سے پہلے ہو گئے تھے. اب وہ کوشچن شروع ہو گئے جن کو مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, چند سیکنڈس لگے. درود بھائی محمد والا. صحیح, انہوں نے لبے لبا پہ یہ لکھا ہے کہ میں ان کے فائنل سینٹنسز پڑھ لیتا ہوں جو نتیجہ دے رہے ہیں. ابھی تک کوئی مخلص سیاسی عملی نمائندگی کے لیے جملے کی جمع مختلف ہوتے چلے گئے. کہا کہ یعنی سیاسی نمائندگی قوم کے اندر نہیں ہے, جو انہوں نے دعویٰ کیا, انہوں نے فرمایا سیاسی نمائندگی نہیں ہے, قوم اس کے لیے تڑپ رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ حتیٰ وہ علماء کے درمیان بھی فکری اختلاف عملی اختلاف کی صورت اختیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ذرا ایموشنل ایک جملہ لکھا ہے, ہم یتیمان آل محمد کسی ایک عالم کو بطور لیڈر کے متفق علیہ نہیں ہیں, ہم کب تک بغیر رہبر کے چلیں. میں اس ٹائپ کے تمام سوالوں پہ جس جو اچھا یہ وہ دوسری کیٹیگری ہے جو ہمیشہ آتی ہے کہ عالم نہیں ہے یا مثال کے طور پر لیڈر نہیں ہے یا کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے یا وہ لوگ نہ لڑ رہے ہوتے تو ہم بھی نہیں لڑتے. میں ہمیشہ ایک بات پوچھوں گا, آپ بھی اس کے اوپر سوچیے کہ مثلا اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں آپ. خدا کیا یہ کرے گا کہ کسی بہت اچھی قوم کو برا لیڈر دے دے؟ میرے ذہن کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل ہے کہ خدا بری قوم کو اچھا لیڈر دے دے, جیسے امیر المومنین کوفیوں کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ قوم اچھی ہو جائے اور لیڈر اب بھی برا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اصل لیڈر مریخ سے نہیں آتے, لیڈر قوم سے نکلتے ہیں. اگر قوم اچھی ہو گئی ہے تو وہ حتی محلے کی سطح پر بھی کسی برے کو اپنے لیڈر نہیں بنائے گی. قوم کی سطح پر تو بہت دور کی بات ہے. یعنی مثلا تصور فرمائیے, میں آپ کے سامنے ایک سینٹر رکھتا ہوں, مثال کے طور پر آپ سوچیے ایک سینٹر ہے جس کے اندر سارے لوگ اچھے ہیں, سب لوگ اچھے ہیں, سب مثال کے طور پر ایجوکیٹڈ ہیں, سب لوگ جو ہیں وہ فکری طور پر مضبوط لوگ ہیں, اور انہوں نے اپنا لیڈر انتہائی مکار آدمی چن لیا ہے. کیوں چنیں گے؟ پاگل ہیں کیا یہ لوگ؟ ایجوکیٹڈ ہیں, اویئر ہیں, اور کوئی ان کے اوپر ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, تشدد نہیں ہے, تو یہ برا لیڈر کیوں چنیں گے؟ اور اب یہ سوچیں نہیں, یہ تو نہیں چنتا جا سکتے, خدا نے ان کے اوپر امپوز کر دیا برا لیڈر, خدا یہ کام کیوں کرے گا؟ خدا رحمت سے یہ تو کر سکتا ہے کہ بری قوم کو اچھا لیڈر دے دے, لیکن خدا یہ کرے کہ اچھی قوم کو برا لیڈر دے دے تو خدا ضرور تھوڑی کرے گا نا حضور اللہ تعالیٰ. لہٰذا یہ تصور محال ہے کہ ایک قوم بہت اچھی قوم ہو اور لیڈر اس کا برا لیڈر ہے, یا اس کی جو لیڈرشپ کی کلاس ہے وہ بری کلاس ہے. میرے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کسی بھی طریقے سے. اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ایک کام کر لیتے ہیں کہ جہاں سے لیڈر آ رہے ہیں آپ خود وہیں چلے جائیں, لیڈر بن کے آ رہے. بھائی میں ایک بات سوچتا ہوں, دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جانے کے لیے پیسہ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کی بہت ساری کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. شاید حوض علمیہ دنیا کی اب تک کی واحد یونیورسٹیز میں سے ہوگی, چند یونیورسٹیز میں سے ہوگی جو خود پیسہ دیتی ہے کہ آنا. اچھا آپ کا کہنا یہ کہ لیڈرز وہاں سے نکل رہے ہیں اور وہ بہت خراب کر رہے ہیں, تو آپ پوچھیں کس طرح ہاتھ روک رہے ہیں؟ بھئی یہ دنیا کی واحد یونیورسٹی جو پیسے نہیں مانگ رہی آپ سے, آپ کو پیسے دے رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں پڑھیں, ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے اور بعد میں سوسائٹی میں لیڈر بنا کے بھی بھیجیں گے. اب اور کیا کمی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں وہ بہت مدت لگ جاتی ہے, جن کو ابھی آپ نے کہا ہے کہ وہ وہاں سے آئے اور لیڈر غلط لیڈر ہیں, ان کو انہوں نے بھی شاید پانچ چھ سال آٹھ سال سے زیادہ نہیں پڑھا ہوگا. تو جتنا وقت ایک بچے کو انٹرمیڈیٹ سے نکل کر پی ایچ ڈی کرنے میں لگتا ہے اتنے دیر میں آپ قوم کی لیڈر بن جائیں گے, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ جائیں کر لیں. مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اگر واقعی یہ مشکل ہے ہماری تو اس مشکل کو تو چھ سال میں سالو کیا جا سکتا ہے, دیکھو پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم وہاں سے آنے والوں کی نہیں ہے, پرابلم ہماری مینٹالٹی کی ہے, اس کو سالو کرنے میں ہمیں شاید پچاس سال لگ جائیں گے. اچھا یہ جو سمپلسٹی آف آئیڈیاز ہے سوسائٹی کے بارے میں وہ ذرا تصور کیجیے گا. آپ خود آپ سے میں خود ایک کوشچن پوچھتا ہوں, بس ہم فرض کرتے ہیں پاکستان کے اندر جہاز بنانے کی صنعت نہیں ہے, ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے جو ایروپلینس بنائے, تو کیا میں ایک بہت بڑا ایروپلین بنانے کا ایکسپرٹ پاکستان میں لاؤں تو پاکستان میں انڈسٹری آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. اچھا آپ اس کے ساتھ اور کیا لاؤں؟ تو آپ کہیں گے بھائی آپ اس کی جو اسمبلی تھی وہ بھی لے کر آئیں گے, پروڈکشن کی اسمبلی. چلے میں پروڈکشن کی اسمبلی لاؤں, پوری انڈسٹری آ جائے گی پاکستان کے اندر؟ نہیں آئے گی. آپ نے ایک اسکالر امپورٹ کر لیا, ایک اسمبلی لائن امپورٹ کر لیے, دونوں کے امپورٹ کرنے سے پوری ٹیکنالوجی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. ٹیکنالوجی کہاں سے شروع کرنی پڑے گی؟ پرائمری اسکول سے. ہمیں دیکھنا پڑے گا ایروپلین کی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ میں جو پرائمری اسکول سے چیزیں شروع ہونی تھی وہ کیا تھی. انڈسٹری کبھی بھی امپورٹڈ اس طرح سے نہیں آ سکتی ہے, ٹیکنالوجی سوری امپورٹڈ نہیں آ سکتی. ٹیکنالوجی کے لیے پرائمری اسکول سے انویسٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ اپنی قوم کو صحیح بنانا چاہتے ہیں اور صحیح لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو کہاں سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو؟ ان بچوں سے شروع کرنا پڑے گا جو باہر یہاں پہ کھیل رہے ہیں. جب وہ صحیح ہوں گے تو تیسری نسل میں جا کر ہمیں اچھے لیڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے. اور ہماری کوشش کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک سٹنگ کے اندر بیٹھیں گے, جیسے ہمارے دوست مسلسل مجھے مشورہ دیتے ہیں فلاں فلاں عالم کی میں ایک گیدرنگ کرا دوں گا تو قوم کی مشکل حل ہو جائے گی. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ 25 دفعہ گیدرنگ کرائیں, کبھی یہ مشکل حل نہیں ہوگی. اس طرح سے حل نہیں ہوگی جتنا سمپلسٹی سے آپ حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے جو مجھے مشکل سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ سوشل سائنسز کے بارے میں, ہماری سوسائٹی اور سوشل سائنسز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا, وہ ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے اب سمجھ میں کہ بھائی ایک سوسائٹی کو موو کرنے کے لیے غلط صحیح جگہ پہ لانے کے لیے وہ پروسیس کیا ہے, پروسیجر کیا ہے جس کو فالو کرنا ہوگا. نتیجہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میٹنگز کرنے سے شاید یہ مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا, سہن نہیں ہوگا. دیکھا ہے دنیا, یو کے دنیا کی معیشت کا مرکز ہے, اس خواب سے باہر آ جائیے. اس خواب کو ختم ہوئے ہوئے 30-35 سال ہو چکے ہیں کم از کم. دنیا کی کہاں دنیا کا مرکز ہے؟ کس عقل مند نے کہا کہ یو کے دنیا کی معیشت کا مرکز ہے؟ 30-35 سال پہلے تک نہیں تھا دنیا کو پتا ہے یہ بات. ہاں, دنیا کی مکاری کا مرکز تھا, یہ بات سب کو پتا ہے, یہ بات صحیح ہے. بس آپ کے پاس امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے یہ سوچیں آپ. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے امریکہ کی اکانومی دنیا کی اکانومی کے 50-40% کے قریب چل رہی ہے. تو دنیا کا مرکز یہاں کیسے ہو گیا؟ دنیا کا مرکز اکانومی کا وہاں پہ تھا. ہاں یہ تھا کہ وہ بھی اپنی مکاریوں کو کرنے کے لیے یہاں سے ایڈوائز لیتے تھے, چونکہ ان کے پاس 250-200 سال کا تجربہ تھا اس کام کا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ دنیا کی اسٹریٹجیز کی بننے کا یہ مرکز ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن دنیا کی اکانومی کا یہ مرکز ہو گیا کہ کبھی بھی نہیں ہوا. بہت پہلے تھا, 70 سال پہلے تھا, فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تھا, اس کے بعد سے شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, بس یہ نہیں تھا. کیا لکھا ہے؟ آنے دنوں کے دنیا کی معیشت کا مرکز ہے, ایزمپشن غلط. آنے والے دنوں میں کیا یہ بھی متاثر ہوگا؟ یہ بدترین ہوگا, یہ بدترین ہوگا, کیونکہ یہ اس شفٹ کے لیے بالکل تیار نہیں ہے جو آنے والا ہے. پاور شفٹ کر دی اپنے آپ کو. اور اگر کسی نے پرانے آئیڈیاز بھی پڑھنے ہو اس سلسلے میں تو ایلون ٹافلر کی 3 بکس اس میں بہت اچھی رہتی ہیں, وہ اس کو پڑھ لیں. ایلون ٹافلر جو پاور شفٹ پہلی بک لکھی تھی, وہاں سے اس نے 3 بکس لکھی تھی. تو اگر کسی کو سیمی فلاسفر ٹائپ کی کوئی بک پڑھنی ہو تو وہ اچھی ہے, کہ وہ فلاسفر تو نہیں ہے لیکن باہر وہ شو ایسے کرتا ہے جیسے فلاسفر ہے. تو اس نے پہلی بک لکھی تھی پاور شفٹ, کم سے کم جا کے وہ بک پڑھ جو تقریباً لکھے ہوئے خان 25-30 سال ہو رہا ہے. تو یہ سب چینج ہو چکا ہے, ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں دنیا کے اندر؟ یہ سب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. پر میں بھی کیا کہنا چاہتا ہوں, میں دل چاہ رہا تھا میں کہوں یو کے کی اسال ثواب کے لفافے. درود جائے محمد اللہ because social media has played a significant role. Could you please highlight what are the guidelines? Okay, یعنی جو کہنا چاہ رہے ہیں جس میں گائڈ لائنس کیا ہوں گی جو ہم اس سے لینا چاہیں. یہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہمیشہ ہوتی رہے گی, آپ کو نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہوگا. کچھ لوگوں کے پاس اس کی اپرچونیٹیز ہوں گی, کچھ کے پاس اس کی اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی. کچھ لوگ میڈیا کو بہت اچھا یوز کریں گے سوشل میڈیا, کچھ لوگ اس کو بہت اچھا استعمال نہیں کر پائیں گے. ہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کے جو دی موسٹ کنزرویٹو لوگ تھے وہ بھی اب سوشل میڈیا کو بہت زیادہ امپورٹینس دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے ہر آدمی کے لیے اس کا کام ہوتا ہے کرنے کا, ہم میں سے کچھ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ اس کو کرتے ہیں, لیکن اس میں سے یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ وہ جو فضولیات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. انتہائی ٹائم کنزیومنگ جو ہے اس میں ہمیں کچھ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ اس کام کو آ کر کریں تاکہ باقی لوگ اس میں ضائع نہ کریں. ایک بار پھر ضرور بھیجے گا. یہاں پہ انہوں نے وہی क्वेश्चन किया है कि अगर इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन इफेक्ट कर रही है सबको, तो फिर इसमें हम मुस्लिम्स की जो वेस्ट में रह रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? एक 10 सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, 10 सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मुस्लिम वेस्ट में रह रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी? और दूसरा क्वेश्चन, डू वी हैव इन्होंने कहा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लान है कि हम इससे जुड़े कोई थिंक टैंक बनाना चाहते हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये हमेशा के आइडियाज में से एक बहुत वैलिड, प्रैक्टिकल, यूजफुल आइडिया है कि हम एक थिंक टैंक बना रहे हैं। सिर्फ मुश्किल ये कि इसके लिए जो कल्चरल बैकग्राउंड चाहिए होता है वो हमारे अंदर नहीं। ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमें ये बनाने पड़ेंगे। आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे, 10 साल के बाद बनाएंगे। इसके बगैर कोई चारेकार नहीं है हमारे पास, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये कि इसके पीछे एक सोशल बैकग्राउंड होता है, कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो हमारे अंदर नहीं है। अच्छा, वो कल्चरल बैकग्राउंड क्या होता है, सोशल बैकग्राउंड क्या है? वो होता है कि आप लंबी मुद्दत तक इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिटर्न मिले। हम लोग वो कौम नहीं है। हम लोग कौन से कौम है? हम रात की बात सुबह तक नहीं छोड़ेंगे, रात की बात रात पे ही खत्म कर देंगे। लिहाजा मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर हमसे कोई ये कहे कि मैं लोगों को खाना खिलाने के लिए देग चढ़ाऊंगा तो हम उसमें पैसा देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि मैं एक आर्टिकल लिखवाऊंगा, उसमें नहीं देंगे। अगर हमसे कोई ये कहे कि मैं एक प्रोसेशन करूंगा, फलाना यहां से निकलेगा, माता जाएगा, इसमें इतने लाख खर्चा है, ये दे देंगे? हाँ दे देंगे। कोई कहे कि इसकी बुक लिखूंगा, नहीं देंगे। मुझे एक बात समझ में आई है, बदकिस्मती से हमारा अंदाज ये है कि जिस काम का असर कम मुद्दत के लिए हो उस पर ज्यादा पैसे लगाते हैं, और जिस काम का असर ज्यादा मुद्दत के लिए हो उसमें कोई पैसा नहीं लगाते। ज्यादा हमारे सामने हमारी ये अकल में ही ये बात नहीं आएगी कि हम 15-20 स्कॉलर्स को एक जगह बिठाएं और वो हमारी कौम के लिए सिर्फ मनसूबाबंदी करें, जिसको हम लोग कहेंगे इन्होंने कागज के चंद पुर्जे दिए आखिर में, सही, और वो 2-3 साल तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुके होंगे। ये हमारे ध्यान की किसी गोशे में नहीं आती। सिर्फ एक मुश्किल है, उन कागज के पुर्जों के ना होने की वजह से अरबों रुपए मजीद खर्च करेंगे लेकिन वो करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेंगे। ये तजुर्बा मैंने बहुत दफा किया है, हमारी कौम के साथ ही मुश्किल है। एक निशानी आपको बताता हूं, कराची में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, उसके बराबर में एक जमीन थी जो खाली थी। सिर्फ जमीन की मालियत तकरीबन 8 करोड़ रुपए थी, छोटी जमीन थी, कोई बड़ी जमीन नहीं। मेरे सामने 2000 गज जाहिर है कि यहाँ के हिसाब से तो कुछ बहुत बड़ी जमीन हो गई, लेकिन कराची के हिसाब से बड़ी जमीन नहीं। तो उसके 8 करोड़ रुपए मालियत बनती थी। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कहा कि हम 8 करोड़ रुपए की मालियत का ये प्लॉट ले लेते हैं, इस प्लॉट के ऊपर जो कुछ बना है इसको डिमोलिश करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर एक नई बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग के अंदर हमारे इंस्टीट्यूशन का एक और कैंपस होगा, सही। अच्छा, उस कैंपस के बनने की जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थी वो खुद तकरीबन समझ लीजिए 14 करोड़ रुपए थी, सही। तो ये होगा तकरीबन कुछ नहीं मरे मरे भी 20 करोड़ रुपए हो गए, सही। 200 मिलियन रुपीज आपने उसके ऊपर लगाना है। अच्छा, हमारा आइडिया ये था कि आप यहाँ पे 8 करोड़ रुपए खर्च ना करें जमीन को खरीदने में, और मजीद 14 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए खर्च ना करें एक और कैंपस बनाने में, आप ये काम करते हैं। हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपके पास एजुकेशनिस्ट नहीं है, आप इंस्टीट्यूशन बनाए जा रहे हैं और आपके पास एजुकेशनिस्ट नहीं है, आप एक स्कॉलरशिप लॉन्च करें जिसमें मैट्रिक के बाद, जिसमें मास्टर्स के बाद, जो एजुकेशन में मास्टर्स किए हुए बच्चे हों उनको पीएचडी के लेवल का एक स्कॉलरशिप दें। उन लोगों को आप 60,000 रुपए महीना दें, हर साल 10% इंक्रीमेंट दें और पीएचडी तक उसको लेकर जाएं। मसलन आप उसको स्कॉलर दें 5 साल का, सही। अब इसमें कई करोड़ रुपए आप खर्च करें, ये स्कॉलरशिप आप हर साल 5 लॉन्च करें और 5 साल तक आप ये काम करते रहें, तो आपके पास एट दी एंड 25 एजुकेशनलिस्ट होंगे जो आपके इस एक कैंपस की जगह 50 कैंपस बनवा देंगे, पर आपको 20 करोड़ रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको मुश्किल से 1 या 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन कोई इदारा ये काम नहीं करेगा। سب کی طاقت بلڈنگ کے اوپر جائے گی زیادہ سے زیادہ, جس میں دکھاوا بہت ہے. ہم لوگ ہیومن ریسورسز کے اوپر پیسے خرچ کرنے میں کنجوس ترین قوم ہیں, اور جب تک ہم اپنے ہیومن ریسورسز کے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے ہمیں کچھ اچیو نہیں ہوگا. اس کی بہت سادہ سی بہت ساری اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں, سادہ سادہ مثالیں کہ ہم ہیومن ریسورسز کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور دوسری ریسورسز کے اوپر جن کے ٹائم بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہ پولیٹیکل, یہ وہ سوشل بیک گراؤنڈ ہے جس کے پیچھے تھنک ٹینکس بنتے ہیں. اگر یہ سوشل بیک گراؤنڈ نہیں ہو تو پھر کوئی تھنک ٹینک نہیں بن پاتا. بدقسمتی سے ہماری یہ مشکل ہے. اس وقت ایک بار پھر ضرور دے
رہے
دکھائے ریگارڈنگ وومن ریسائٹنگ قرآن نوحہ ان پبلک اور ان ٹی وی, از اٹ الاؤڈ؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آئی ہرڈ وومن یوز ٹو سنگ ان فرنٹ آف آیت اللہ خمینی, ہی ڈیڈ ناٹ اسٹاپ اٹ. اس میں ایک دفعہ ہوتا ہے ہمیں شرعی حکم دیکھنا ہوتا ہے, ایک دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. دونوں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ کہ اگر ایک عورت اپنی آواز میں اس آواز کو اوپر نیچے کرے اور اس سے ایک ردم بن رہا ہو, ایک عورت ہو اس کی آواز آئیڈینٹیفائڈ ہو, تو اسے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. یعنی ہم یہ سوچیں گے کہ آواز باہر نہیں جانی چاہیے, اس کے اوپر ہم پابندی لگانے کی کوشش کریں گے. یعنی ہم کہیں گے بہتر یہ کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن اگر گروپ ہو, ایک خواتین کا ایک گروپ ہو جس میں ایک عورت کی آواز آئیڈینٹیفائڈ نہ ہو, تب یہ کام ہو سکتا ہے. لہٰذا مثلا میرے جیسا آدمی اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ ایک خاتون نوحہ پڑھ رہی ہوں جن کی آواز میں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہو, اور اس کی آواز کے اندر ایک ردم کریٹ ہو رہا ہو, اور وہ مثال کے طور پر ایک سنگل وومن کے طور پر اپیئر ہو رہی ہے وہاں پر. تو میں کہوں گا کہ اس میں بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ایک گروپ ہو جس میں کورس تعلیم کرتے ہیں, گروپ ہو جن کی آواز مکس ہو جائے, اور وہ پھر اس کے بعد اگر باہر جاتی بھی ہو تو پھر ہمیں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی. البتہ اس میں سوسائٹی کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں دین اسلام میں حلال ہوتی ہیں لیکن اللہ پسند نہیں کرتا پھر کہ لوگ کریں. میں بہت سادہ سی مثال یہ دوں گا کہ وہ یہ کہ بالکل حلال ہے کہ کوئی مثال کے طور پر فرض کیجیے کوئی مرد ہو اور وہ یہ کہے کہ میں ایک نامناسب لباس میں باہر نکلنا چاہتا ہوں, حرام نہیں ہوگا لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ عرف کا خیال کرنا پڑتا ہے, سوسائٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے. ایون اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے رشتے داروں کے سامنے سوسائٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, حلال و حرام کا معاملہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک چیز ہے. حتیٰ سوسائٹی کا نہ بھی ہو, انسان کی اپنی ایک شرم و حیا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر مرد کے لیے کتنا جسم کا حصہ چھپانا واجب ہے, بہت کم حصہ واجب ہے. لیکن کیا آپ نے اور میں نے آج تک کبھی مثال کے طور پر شرٹ اتار کے نماز پڑھنے کی کوشش کی؟ ہماری اپنی ایک شرم و حیا کہ ہم مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں ہم خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے ہی کھلیے کے اندر خدا کے سامنے کھڑے ہوئے. تو میرا نہیں خیال آج تک کسی نے کام کیا. درود بھیجے گا محمد والے. سوال کیا کہ کیا ہم مسلمانوں کو ہاؤ کین وی امپاور اور مسلم سوشل ایگزٹینس بیک اگین وین وی آلریڈی نو وی ہیو گاٹ بیسٹ اگینسٹ آل بلیوز دیٹ عقائد. ہمارے سامنے ایشو یہ نہیں کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین عقائد ہیں, ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ ان بہترین عقائد کو سمجھنے اور عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں ان کو یہ سکھانے ہوں گے, یعنی ہمیں عقائد کو ایوالو نہیں کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے کہ یہ عقائد کیا تھے اور اس پر آپ پریکٹس کریں گے تو اس کی پریکٹس کے نتیجے میں کیا بننے والا ہے, کیسے بننے والا ہے. بس کوشچن ہمارا وہاں پہ جائے گا. Do we have our own policies to break in with or against West policies? بہت ساری ویسٹ کی پالیسیز ایسی ہوں گی جن کو ہم مقابلہ بہت آسانی سے کر سکیں گے, شاید بہت زیادہ اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم خود کلیئر ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ویسٹ کی پالیسیز میں سے ایک بہت بڑی پالیسی جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی وہ کنزیومرزم ہے. ان کا پورا سسٹم کنزیومرزم کے اوپر چلتا ہے. اگر صرف اتنا کر لیں کہ اسلام کا صرف ایک پیس لے لیں اور وہ ہے قناعت, آپ پوری کنزیومرزم کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ آپ نے گلوبل کیپیٹلسٹ سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے, آپ پہلی چیز کسی کو کیا سکھانا چاہیں گے؟ تو میں اسے کہوں گا, سب سے پہلے اسے کہوں گا قناعت کر, کم پر خوش ہو جائے, کم پر خوش ہو جائے. یعنی جتنی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, اپنی زندگی کو, ضرورت کیا ہے اور میری سہولت کیا ہے اور میری لگژریز کیا ہے. تو میں سوچتا ہوں ضرورت کو مجھے پورا کرنا چاہیے, سہولت اگر ممکن ہے تو پورا کروں گا, اور لگژریز میں قطعاً پاؤں نہیں رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم چھوٹا سا کوئی سمپل فارمولا لے لیں تو بعض اوقات ہم ویسٹ کی بہت بڑی بڑی پالیسیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اللہ کے دین کی یہ سادگی بہت عجیب ہے. دیکھیں, کین مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ اڈاپٹ دی اسٹرکچر آف ولایت فقیہ وین وی آر سیئنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ ریئلی گڈ ان اکانومی, لیڈرشپ اینڈ ٹیکنالوجی, از دیر اینی آبسٹیکل ٹو اڈاپٹ اٹ؟ بالکل آبسٹیکلس ہیں. آبسٹیکلس کیا ہیں؟ آبسٹیکلس کچھ لوگوں کے اندر نیشنلزم ہے, تو کہتے ہیں وہ ایرانی ہے, ہم ان کی بات نہیں لیں گے. موسٹلی عرب جیسے ہیں, کہتے ہیں ہم عرب ہیں, ہم اس کو نہیں لیں گے. کچھ لوگوں کے اندر ٹریڈیشنز ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ٹریڈیشنلی اس کو نہیں سنا, لہٰذا ابھی ہمارے سامنے آ کے ہم ٹریڈیشن کے اوپر چلیں گے, ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کے تھیورٹیکل ہیں, ان کو نظام ولایت فقیہ سمجھ نہیں آگے دے رہا ہے کہ نظام ولایت فقیہ ہے کیا چیز, لہٰذا وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ بہرحال ان کی پرسنل کچھ چیزیں ہرٹ ہوں گی اس سے, لہٰذا وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے. کچھ لوگوں کے اٹیچمنٹس اپنے کچھ چیزوں سے ہیں, وہ اٹیچمنٹس ختم ہو جائیں گے اگر وہ ولایت فقیہ کو لے لیں. مثال کے طور پر وہابیت, وہابیت جانتی ہے کہ اس نظام نے کیا کیا فائدے دیے. وہابیت انہی فائدوں کو حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن ان کو پتا ہے یہ شیعہ سے وابستہ ہے. بس یہی ان کا اٹیچمنٹ ان کو ڈبو رہا ہے, کہہ رہے کہ نہیں ہم شیعہ سے کچھ نہیں لیں گے. اب کہہ رہے کہ یہ خود جتنی آپ اٹیچمنٹس ایڈ کریں گے اپنی لائف کے لیے, آپ کے لیے پرابلم بڑھتی چلی جائے گی. انسان کو حق کا طلبگار ہونا چاہیے بغیر کسی اٹیچمنٹ. حق کہیں سے بھی ملے گا اس کو لینے کی کوشش کرنا چاہیے, البتہ یہ کہ حق ہونا چاہیے, حق کے سائے میں کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پبلک کے اندر اس ٹائپ کی کچھ پرابلمس ہیں, ان کو سالو کرنا پڑے گا. لکھا ہے کہ برصغیر پر انگریزوں کے آ کر حکومت نے حملہ کیا, تو کیا اس میں ہمارے مسلمانوں کو خود بھی کم قصور نہیں؟ کوئی ہمارے گھر میں آ کے گھسے اور اپنے اصول چلانے لگے تو ہمارا اپنا قصور نہیں ہوتا؟ بالکل قصور ہوتا ہے. قصور یہ تھا کہ مقابلہ کیوں نہیں کیا, کیوں اپنے اختلافات میں پڑے رہے. اور بہت ساری چیزیں جو لیڈرشپ کے حق میں اس زمانے کے مغل امپریس کو کر لینی چاہیے تھی, لیکن ان سے توقع اس لیے نہیں کروں گا کہ ان کے اندر کوئی اسکل نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر پاتے. بہت ساری چیزیں جو اس وقت کی جا سکتی تھیں, مثلا ہم جانتے ہیں اس وقت جو بہت بڑی بڑی ریزسٹنس ہوئی ہیں وہ کن لوگوں کی طرف سے ہوئی ہیں, ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اگر وہ سپورٹ ہو جاتی تو شاید ہم اتنی آسانی سے ان لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے. بعض اوقات مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور ایک چیز ایکسیپٹ کرنی پڑ جاتی ہے, اس وقت جس وقت برطانیہ نے ملک کے اوپر قبضہ کیا, انڈیا کے اوپر قبضہ کیا 1860 کے اندر, اس وقت ٹوٹل برطانیہ کی آبادی جو ہندوستان کے اندر زندگی گزار رہے تھے, جو مجھے ابھی تک پتا چل پائے وہ 50,000 بھی نہیں تھے, ایون 50,000 نہیں تھے. اور وہ 50,000 سے کم لوگ اس وقت کی انڈیا کی آبادی بھی 50 کروڑ رہی ہوگی, اور لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے. اب اس میں یقیناً کوئی بہت بڑی کوتاہی ہونی چاہیے, تمام تر ادھر کی سازشوں کے باوجود کوئی بہت بڑی کوتاہی ہونی چاہیے, ورنہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اور اچھی بات یہ کہ وہ جو 50,000 سے کم لوگ تھے جو حکومت کر رہے تھے, ان کا اپنے سینٹر سے رابطہ 9 مہینے کے بعد ممکن تھا. کہ یعنی اگر انڈیا کے اندر کوئی ریوارڈ آتا ہو 50,000 کے اگینسٹ, ان کی بیک سپورٹ جو آنی تھی وہ 9 مہینے کے بعد آنی تھی. آپ کو یقیناً بلنڈرز بنائے گا, بلنڈرز نہیں ہوئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سنس ٹیکنالوجی اینڈ میڈیا آر ہیونگ انفلوئنس آن دا ورلڈ, ڈو وی تھنک ڈو یو تھنک مسلمز شوڈ انگیج دیم سیلف ان دس فیلڈ ٹو, اسپیشلی میڈیا ایز اٹ کنٹرولز پیپلز ویوز؟ کون اس کا انکار کرے گا کہ ہمیں میڈیا کو میڈیا کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ لیکن فارسی میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں وہ تربوز نہیں اٹھاؤ جس کو تم سنبھال نہ سکو. بدقسمتی سے ہم نے 2 اٹھا لیے, پھر ہم سنبھال نہیں سکا, پھر دونوں گر کے کرش ہونا شروع ہو گئے. اب ٹیپ لگا لگا کے اس کو جوڑ رہے ہیں. تو پہلے اپنے اندر اسکل بھی بنانی ہوگی کہ بھائی یہ اٹھانے کیسے ہیں. اچھا پھر اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے کہ مثال کے طور پر میڈیا سے ریلیٹڈ پروفیشنل اکیڈیمکس ہمارے پاس ہونے چاہیے جو اس کو سنبھال سکتے ہیں. وہی نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہمیشہ کہا بھائی پتا نہیں کیوں کیا کہوں اس کو مٹی میں پڑ گیا ہے کیا کروں. یہ وہ چیزیں جو میں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا میں پھر کر ڈالا پھر کر دیا سوچا تھا کہ نہیں کروں گا. وٹ آفٹر دا پبلک اویکننگ ہو ول بی دا لیڈرز. جو لوگوں کو ثابت کر گئے کہ ہم کارآمد ہیں وہ لیڈر بن جائیں گے. Efficiency, productivity, دنیا اس ایک ٹرم کے پیچھے گھومتی ہے. آپ ثابت کر دیں کہ دعائے جوشن کبیر میں فائدہ ہے پوری دنیا جوشن کبیر پڑھے گی. آپ ثابت کریں کہ قرآن میں فائدہ ہے پوری دنیا قرآن پڑھے گی. دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ صفائی میں فائدہ ہے تو کافروں یا مشرکوں سب صفائی کریں گے. کیوں یہ کلینلینس پہ مر رہے ہیں؟ کیوں اتنے ہائیجین کے اوپر مر رہے ہیں؟ اصول اسلام کا ہے نظافت الاسلیمان. اسلام کا اصول ہے کافر بھی صفائی کر رہے ہیں. کیا یہ مثلا غور پہ خدا کے لیے صفائی کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کو اللہ کے نبی کی کوئی محبت نہیں چاہیے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. پھر کیوں صفائی کر رہے ہیں؟ کیوں اس کی ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو گئی ہے. آپ نماز کی پروڈکٹیوٹی ثابت کیجیے, سب لوگ نماز پڑھیں گے چاہے عیسائی کیوں نہ ہو, یہ سب لوگ کریں گے. اس طرح دین کے پتہ نہیں کتنے احکام ہیں, مانتے ہیں سر جھکاتے ہیں کرنے لگتے ہیں, صرف یہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. کیوں کر رہے ہیں پھر آپ؟ اس وجہ سے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہو گئی ہے, سب کے سامنے ثابت ہو گئی, لہذا کریں گے. یہ ایشو ہے ہمارے سامنے, ہم اپنے دین کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کریں. لیکن بدقسمتی سے ہم پر خود ثابت نہیں ہوئی ہے تو ہم دوسروں کے لیے کیا ثابت کریں گے؟ اگر ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ قرآن پڑھنا اچھا تو خود کیوں نہیں پڑھتے ہوئے؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے جو انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرے تو خود کیوں نہیں ہدایت حاصل کیے گا؟ اس کا مطلب خود کنوینس نہیں ہے اور دوسروں کو قرآن گفٹ کر کے کہتے ہیں ہم اس کو مسلمان کر دیں. خود تو مسلمان ہوئے نہیں ہم لوگ, تو اس کو کہاں سے مسلمان کر دیں گے؟ یہ اس ٹائپ کی بات میں مجھے سمجھ میں آتا ہے. ہمارے سامنے راستہ لمبا ہے, ہمیں اپنے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. دیکھا ڈو وی ہیو انف پیپل ٹرینڈ ٹو بی لیڈرز, کرائٹیریا فار لیڈرز. لمبی بحث ہے کہ ہم لیڈر کس کو بنائیں گے, لیکن جو مجھے ابھی ان باتوں کے اندر رہتے رہتے سمجھ میں آئیں دو تین باتیں. میں اللہ کے نبی کے کام کے طریقہ کار کے اوپر کبھی سوچا کہ بھئی ایک نبی کے کام میں معجزے بہت تھے, اس کے باوجود کام کا کوئی ایک طریقہ کار تھا. اس طریقہ کار میں کیا خوبی تھی کہ دنیا ان کو لیڈر بنا دیتی؟ ظاہر ہے کہ معجزے تھے اللہ کے نبی کے, خدا نے متعلق کی عنایات تھی, معجزہ تو خدا ان کے ساتھ تھے, لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ تو مجھے چند چیزیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کے اندر اسٹرگل اور ایفرٹس بے تحاشا تھے اور کبھی ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھے, ہمیشہ امیدوار تھے, ہمیشہ وہ اس بات کے اوپر امید کرتے تھے آگے بہت اچھا ہونے والا. اس کے بہت سارے واقعات ہیں, ایک دو واقعات بھی سناؤں تو اس میں دیر ہوتی ہے, بٹ میں ہمیشہ اللہ کے رسول کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ وہ ان کے پاس امید بہت مضبوط تھی. حتیٰ جنگ خندق کے موقع کے اوپر شکم خالی تھا ان کا, زمین کے اندر ایک پتھر نکلا ہے, مسلمان نہیں نکال سکے. ان سے کہا آپ یہ پتھر کو نکال دیں, انہوں نے کدال ہاتھ میں لیا, خود پتھر کے اوپر مارا, پتھر نہیں ٹوٹا. تو مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے کہ میں ہم سے نہیں ٹوٹا تو کوئی بات نہیں, اللہ کے نبی سے نہیں ٹوٹا. دوسرا مارا کدال پھر نہیں ٹوٹا, اور پہلی دفعہ جب کدال مارا تو اللہ کے رسول نے جب کدال مارا اس میں سے چنگاریاں نکلی, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان چنگاریوں کی روشنی میں میں تمہارے ہاتھوں روم پھتا ہوتا دیکھا. پھر دوبارہ مارا پتھر نہیں ٹوٹا, اس میں سے پھر چنگاریاں نکلی, جو لائٹ نکلی میں کہا اس لائٹ میں میں تمہارے ہاتھوں ایران پھتا ہوتا دیکھا, جو دو سپر پاورز تھی ان سے مانگے. پھر تیسرا کدال مارا تو وہ ٹوٹا. اللہ کے رسول اتنے ڈیسپریٹ کنڈیشن میں بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے نہیں خدا ہے اور خدا تمہیں جتا دے گا, ہمیں امید نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مستقبل ختم ہو گیا, جبکہ ہم سب کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ ہمارا فرزند آئیں گے تمہارے پاس, کیوں ہماری امید کم ہوتی ہے؟ یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات, رسول خدا مرد عمل تھے, کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے. جو میں نے اسی مثال کے اندر کہا, ان کے پاس آیا اللہ کے رسول کے پاس گروپ کے, بھائی ایک پتھر ہمارے پاس آ گیا جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا میں ابھی ایک آیت پڑھتا ہوں دیکھو پتھر اڑ کے چلا جائے, خود کدال لے کے اس کے اوپر مارا تھا ہم کو سکھانے کے لیے کہ بھائی تم کو کوئی کام کرنا ہے تو خود میدان میں اترو گے تو کام ہوگا نا. تم لوگ گھروں کے اندر بیٹھے رہو, اپنے نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کو لے کے چلتے رہو, پھر کام نہیں ہوگا. کام کرتے تھے طریقے سے کرتے تھے. سید الشہداء عاشور کے دن لشکر بنانے لگے تو تھوڑا سا جتھا تھا, تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں ڈھیر سارے لوگوں کے مقابلے میں، لیکن بالکل وہ جو جنگ کی فارمیشن ہوتی ہے اس کو فالو کیا. انہوں نے کہا بھائی میں میرا میسرا قلب بنائیں گے پھر لڑیں گے. کام کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے، بے ڈھنگے طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول ڈھنگ سے کام کرتے. قبر ایک آدمی بنا رہا تھا، اس میں اینٹیں رکھ رہا تھا، اینٹ ذرا سی ٹیڑھی ہو رہی تھی. اللہ کے رسول نے کہا اینٹ سیدھی کرو. کہہ رہے اللہ کے رسول نے قبر کی دیوار، قبر کے اوپر ہم نے پتھر رکھنا ہے، اس کے بعد مٹی ڈالنی ہے، قبر ہمیشہ کے لیے سیل ہو جانی ہے. کون دیکھے گا دیوار ٹیڑھی بنی ہے سیدھی بنی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قبر کی دیوار بھی بنا دو تو دیوار سیدھی بنا، ٹیڑھی بنتا ہے. کام اچھا کرو. اب میں کوڑتا ہوں اس بات کے اوپر، ہمارا کام دو نمبر ہے، اور خاص کر دین کا کام دو نمبر ہے. اللہ کے رسول قبر کی دیوار کو بھی ٹیڑھا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم اپنے کام کو صحیح نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہم کس طرح سے کامیابی دینا چاہتے ہیں. پھر تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے، بس اللہ کے رسول کام میں ڈیڈیکیشن ہے، بے انتہا ایفرٹس ہیں، دعاؤں کے اوپر جاتے ہیں، عمل کے بعد پہلے عمل کرے گا، امیدوار رہتے تھے. تیسری ایک اور بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے، لیڈرشپ کی اسکلز میں مباہرے کے میدان میں اپنی ساری اولادوں کو لے کر آنا ہے. اس کا مطلب ہے لیڈر اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کو اپنی قوم سے علیحدہ نہیں کرے گا، بلکہ قربانی کے موقع پہ سب سے آگے وہ اس کو بھیجے گا. اگر کوئی لیڈر یہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے روش ہے، وہ لیڈر نہیں ہے، دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. لوگوں سے کہتا ہے خود خون باہر اور اپنا خون نہیں باہر، یہ اپنی اولادوں کو کہیں اور بھیج دیتا ہے. رسول وہ ہے، نبی لیڈر وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اپنے سارے اسٹیکس کو پبلک کے سامنے رکھے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنے تمام تر وجود اور تمام تر بینیفٹس کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں قربانی دینے کے لیے. اب لوگ قربانی دیں گے جب دیکھیں گے وہ اپنی اولاد کو لے کے آگے میدان کے اندر. سید الشہداء اسی لیے سب اپنی اولاد کو لے کر آئے گی. کوئی یہ نہ کہ حسین نے اپنے گھر کو محفوظ کر کے ہماری اولادوں کو یتیم کروا دیا. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہم جب دین کے نام پہ کہتے ہیں دوسروں سے کہتے ہیں تم قربانی دو، وہ قربانی دے میں کیوں نہ قربانی دوں. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، اس لیے وہ لیڈرشپ کے اندر پرابلم رہتی ہے ہمیشہ. Because how can we make the most of our time and secure our time management and ensure our time management? How can we not waste time? I find it very hard. یہ تو ادھر کس ٹائم مینجمنٹ کی کلاس میں ہمیں جانا پڑے گا، جس میں ہم یہ بتائیں گے ہم ٹائم کیسے ہم وہ کریں مینج کریں. لیکن کم از کم کام یہ کر سکتے ہیں جو ہمارے مولانا نے ہمیں کہا، رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اس سے بہتر کرتا تو کیا کرتا. اس وقت پھر اپنے آپ سے پوچھیں میں نے کیا کیا ہے. مثلاً آنےسٹلی اسپیکنگ ہمارے یہی دوست ہے باپ، آپ لوگ اور میں مل کر اس پروگرام کو اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے. اگر بہتر کر سکتے تھے تو وہ طریقہ کار کیا تھا، اس کو ہم نے کیوں نہیں بنایا. 36 دفعہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، اپنے جو ادارے چلاتا ہوں وہاں پہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ہر کام کا ایک ایس او پی ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے، اس کو کیوں پیپر کے اوپر نہیں لے کے آتے. آپ کا کوئی سیشن کرنا ہے اس سے پہلے ایک ایس او پی ہے، اس کا ایک چیک لسٹ ہے، اس کو آپ چیک کیجئے، اس کے بعد پروگرام کے دوران اس کو چیک کریں، پروگرام کے بعد چیک کریں، تاکہ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ آئے، آپ کے اندر امپروومنٹ آئے. وہ سب نہیں ہوتا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں سی این این کا پروگرام اتنے لوگ دیکھتے ہیں، ہمارا پروگرام اتنے سے دیکھتے ہیں. تو وہ دیکھیں گے بھی کم، کیوں دیکھیں گے جب تک ہم ان اسٹینڈرڈ کو جو ریشنل اسٹینڈرڈ ہے، وہ کوئی ویسٹرن یا کافروں کے اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ریشنل اسٹینڈرڈ ہے، وہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا چاہیے. ان کو مینٹین نہیں کریں گے ظاہر ہے ہمارے کام کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی چلی جائے گی. اب وہ کوئی مثلا بات میں تصویر کہیں گے یار سارا بخار کا نزلہ ہمارے اوپر اتار دیا، وہ رام کے اوپر نہیں ہے، اوور آل ایشو ہے ہمارے قوم کے ساتھ، اوور آل ایک ایشو ہے. اور اوور آل ایشو کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کرٹیسزم برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ کرٹیسزم بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے. البتہ میں وہ نہیں بننا چاہتا جو صرف منفی کرے، میں اس کو سیف کرنے کی خاطر کہ کہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں ساری باتیں منفی کر رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہاں پر کام کرنا کتنا سخت ہے. میں کوئی ایسا کام نہیں کہوں گا جو ان کی توانائی سے یا میری اور آپ کی توانائی سے باہر ہوگا. مثلا میں آپ سے نہیں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دنیا کا بہترین اسٹوڈیو یہاں پر بنا لیں گے اور دنیا کے بہترین کام یہاں پہ کرنا شروع کر دیں گے، جس کے لیے اتنا فنڈ چاہیے ہوگا جو شاید آپ مینج نہیں کر پائیں گے. لیکن دنیا کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، توجہ چاہیے. آپ توجہ تو دیں، تو مسئلہ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں. آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس سے بہتر کرنے کا. بارہ منتظمین جب میں اس لیے کر رہا ہوں آج آخری دن ہے، کل مجھے واپس. اچھا اب یہ کوشچن ہمارے پاس بہت ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہم نے سوچا تھا تقریباً 2:30 بجے اس کو ہم ختم کر چکے ہوں گے، ابھی صرف کوشچن آنسر ہوتے ہوتے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے تقریباً میرا اپنے خیال میں، اور ابھی یہ کوشچن ہیں وہ کسی صورت میں ابھی ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے، یعنی اگر ان سب کو ہم نے دوبارہ آنسر کیا تو یہ کم از کم بھی میرا اپنے خیال ہے کہ 50 منٹس کا کام اور ہو جائے گا، 40 to 50 منٹس، میرا اپنے خیال ہے کہ یہ ہماری طاقت اور توانائی سے اس وقت تقریباً باہر چلا گیا ہے، یہ سوال تھا جس کو بیچ میں آنا تھا میں نے اس کو باہر رکھ دیا تھا، تو یہ چین کے حساب سے جو سیکوینس اس کے اندر پہلے آ جانا چاہیے، جب میں اس کو پڑھتا تھا کیونکہ سائز بہت بڑا ہو گیا تھا، ہم لوگ اسی لیے کٹ پیپرز دیتے ہیں تاکہ لوگ بڑے پیپر کو نہ لکھیں تاکہ اس میں اسٹوریز نہ آ سکیں، ایک بار ان کا کوشچن چھوٹا ہے، رائٹنگ بڑی ہے، رائٹنگ بڑی صحیح ہے، کام صحیح ہے، دیکھا ہے کہ سوال ہے کہ جو لوگ مجلس میں آ کر لسانیت کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ ہم صرف حسینی ہیں، ہم تو صحیح ہے، لسانیت کی باتیں کیا مطلب، مثال کے طور پر جیسے زبان کے اوپر بیس پر قوموں کو تقسیم کرنا، یہ اردو اسپیکنگ ہے، وہ پنجابی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فنو ہے، یہ سب باتیں چھوٹے ذہن کی پیداوار ہے، مشکل ہی ہے، یہ اللہ کے رسول کا کام نہیں، اللہ کے رسول کا کام ذرا دیکھیے گا، میں واقعہ کہتا ہوں ہمیں اللہ کے رسول کے اوپر ان کی شخصیت کو سمجھنے پہ بہت محنت کرنی پڑے گی، مجھے ابھی کہیں سے آتے ہوئے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ مجالس کے اندر محافل کے اندر خطابت پر زبان کی صلاحیت پہ کتنا زور دیں، صحیح، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کرنے کی جگہ پر بھی زبان پہ زور نہیں دیا ہے، اذان اب کی اناؤنسمنٹ ہے اور اس اناؤنسمنٹ کے لیے انہوں نے جس آدمی کا انتخاب کیا اس کو عربی زبان صحیح سے نہیں آتی ہے، ان کی زبان پہ شین چڑھتا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود ان سے اناؤنسمنٹ کروایا تھا، اس کا مطلب اب میں آپ کی خدمت میں سوچ دیتا ہوں ہم لوگوں کی طبیعت کیسی ہے، ہم لوگوں کی طبیعت یہ ہے کہ اگر کسی کو ممبر پہ بیٹھنا ہے یا میرے جیسے کو یہاں پہ بیٹھ کر ایک قرآن ڈیلیور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ پوچھیں گے یہ بولتے کیسے ہیں، لوگ بور تو نہیں ہو جائیں گے، اچھا اس سے کوئی کام نہیں کہ مثلا علم کتنا ہے، تقوی ہے یا نہیں ہے، کام کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں، صرف یہ کا سروکار ہوتا ہے پبلک اٹریکٹ ہو جائے گی، اچھا اللہ کے رسول نے کیا کیا، جو اس کیس میں ورسٹ کیس تھا اس کو جا کے بٹھا دیا، یعنی جن کی عربی سن کر ابو سفیان نے فتح مکہ کی رات کہا تھا کہ کاش اس کی اذان سنے بغیر مر گئے ہوتے تو بہتر تھا، وہ اتنا چڑ رہے تھے حضرت بلال کی اذان سے، ورسٹ کیس اناؤنسمنٹ کے لیے وہ اللہ کے رسول نے لا کے رکھا، کیوں، پریفرنس لینگویج نہیں تھی، پریفرنس تقویٰ تھا، سوشل جسٹس تھا، کہ کوئی یہ احساس نہ کرے کہ اللہ کے رسول نے سیاہ فام کو ترجیح نہیں دی، نہیں اس کو پریفرنس دی گئی کہ یہ سیاہ فام ہے لیکن اس کو ترجیح نہیں دی گئی، وہ کچھ سید الشہداء کی طرح جب حضرت جان زمین پر گرے تو انہوں نے کہا میں خود لاشا لے کے آؤں گا جیسے میں اکبر کا لاشا لایا، ایکسٹریم لیول پہ جا کے جسٹس کیا، اسٹینڈرڈ کو سیٹ کر دیتے تھے کہ ہم ان اسٹینڈرڈ کے ماننے والے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ان کے اسٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کرتے ہیں ہماری قوم ستیاناش ہو جاتی ہے، ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور میں ڈر آپ کی خدمت میں سوال میں نے کہیں اور جو کام ہم نے اردو زبان کے اندر کیا، خطابت کو ترجیح دی، تخوا اور پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، اب وہی کام ہم انگلش کے اندر کر رہے ہیں، اب پھر انگلش لینگویج کو پریفرنس دے رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے جو بولنے والا اس کے اندر علم تخوا اللہ کی راہ میں جہاد کتنا ہے، صرف انگلش لینگویج اور اٹری چاہیے اور پیس کے رکھ دیں گے، پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اپنی عقل پہ نہیں آئے، وہی کام جو اردو زبان میں خطابت کے ذریعے ہم نے ڈبویا قوم کو، اب انگلش زبان کے اندر جا کر پھر اسی قوم کو ڈبوائیں گے، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ اردو میں ڈبو رہے تھے اور یہاں پہ اب انگلش میں ڈبو جاؤں گا، تو اس میں احتیاط کریں گے، اسٹینڈرڈ جو اہل بیت کے اس کو فالو کریں، لکھا ہے زنجیر کے ماتم کے خلاف جو آپ خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے یہ عمل حرام ہے یا نہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، جس دن میں مرجع تقلید ہوا اور آپ میری تقلید پہ چلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کہتا ہوں، نہ میں مرجع تقلید ہوں نہ آپ میری تقلید میں چلے، تو آپ جس کی تقلید میں چلتے ہیں آپ اس سے جا کے پوچھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ یہ کوشچنز وہ نہیں جس میں میں کچھ کہہ سکوں آپ کے خلاف، جو میری فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے مجھے اس سے زیادہ آگے نہیں نکلنا چاہیے، جو انسان کی اتھارٹی کے اندر اس سے زیادہ آگے بڑھے گا تو وہ خود بھی گمراہی میں جائے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، ہمیشہ اپنی فیلڈ میں رہنا چاہیے، آپ مجھ سے پولیٹیکل سائنسز کے بارے میں پوچھیں میری فیلڈ ہے، آپ مجھ سے کہیں دوائی کون سی بہتر ہے بھائی میری فیلڈ نہیں ہے، میں پیراسیٹامول بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا، میری فیلڈ نہیں ہے، तो जहां तक मेरी फील्ड है मैं वहां तक जाऊंगा, ये फील्ड मर्जी तक नहीं है कि वो बताए कि क्या सही है क्या गलत। आप पर आपके क्वेश्चंस का इंतहाई शुक्रिया, आपके पेशेंस का और खासकर मुंतजमीन के पेशेंस का। मैंने बहुत कुछ कह दिया लेकिन अल्लाह जानता है मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि हम लोग काम को बेहतर तरीके से करें, अल्लाह के रसूल की उस रवायत को ध्यान में रखें कि कब्र की दीवार भी बना रहे हैं तो दीवार सीधी बनाए टेढ़ी मत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सबको ईमान वक्त नुसरत की दावत नसीब फरमाए, ताजीर हो और परवरदिगार से दुआ करते हैं हमें और हमारी औलादों को उनकी राह में शहादत नसीब फरमाए। तमाम उन लोगों के नाम पर जिन्होंने उनके सारे सवाब के लिए उन्होंने जहमतें की अल्लाह के दीन की खातिर, तमाम उन लोगों की अरवाह की बुलंदी के लिए जो इस हक के साथ दिए जरूरी है, और तमाम उन दोस्त अहबाब की सलामती सेहत तंदुरुस्ती के लिए जो अजय से शहीद थे और अपने लिए दीन की कोशिशों का अंजाम दे।